إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه الترمذي في سننه أي في جامعه اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا اس کو یاد رکھنا اور دوسروں تک پہنچانا سعادت کی علامات اور سعادت کے وسائل میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ وہ ایسی مجلس میں حاضر ہو جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاکرہ ہوتا ہے یہ اپنی ذات میں خود ایک کامیابی ہے اور آخرت کی عظیم شان کامیابی کا ذریعہ ہے اس لیے کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں انسان کا ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے اور دنیا میں ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کتاب و سنت کے راستے پر چلنے والا ہو، وہ سماج کے بنائے ہوئے قانون، سماج کے رسم و رواج، جاہلیت کی رسمیں، اکثریت یا اسی طرح سے کسی ایک خاص شخصیت جو قرآن سنت کے مطابق رہنمائی نہیں کرتی، بڑے بزرگ، باپ دادا، جو انسان ان راستوں پر چلتا ہے ایسا انسان قرآن سنت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرتے رہو اور اس کے سوا دوسری راہوں میں مت نکل جاؤ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں قرآن و سنت کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، بدعات و خرافات سے بچے۔ پچھلے درس میں ہم نے کچھ باتیں بدعت ہی سے متعلق دیکھی تھیں جو انسان کی نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایک چیز اخلاص جو انسان کے لیے عمل کی قبولیت کے لیے داخلی شرط ہے، باطنی شرط ہے۔ دوسری چیز ظاہری شرط ہے اور وہ ہے اتباع سنت۔ تو اخلاص نیت اور اتباع سنت، یہ دو چیزیں ایک انسان کے عمل کی قبولیت کے لیے دو لازمی شرطیں ہیں۔ جیسے ایک پرندے کے اڑنے کے لیے، پرواز کے لیے، اوپر جانے کے لیے دو پر ضروری ہیں، اسی طرح سے اعمال کے اللہ کے ہاں اوپر جانے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے، یہ دو چیزیں گویا کہ دو پروں کی طرح ہیں، اس کے بغیر عمل اوپر نہیں جاتا ہے۔ لہذا اندر اخلاص ہو، دل میں اخلاص ہو اور عمل میں اتباع سنت ہو تو ایسے انسان کی عبادات، اس کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ آج ہم اگلی حدیث کا مطالعہ کریں گے، حدیث نمبر 6۔ یہ حدیث حلال و حرام کے سلسلے میں تقویٰ کا اہتمام کی تعلیم دیتی ہے اور یہ اصل ہے ورع، یہ حدیث اصل ہے ورع۔ ورع کس کو کہتے ہیں؟ مشکوک چیزوں سے بچنا۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے زہد اور دوسرے ہے ورع۔ ورع کیا ہے؟ ایسی چیزوں سے بچنا جن کا آخرت میں نقصان ہے۔ زہد کیا ہے؟ ایسی چیزوں سے بچنا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. ورع میں اور زہد میں ایک فرق ہے. ورع کیا ہے؟ ایسی چیزوں سے بچنا جن کا آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے. اور زہد یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے آدمی بچے جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. اگرچہ وہ حرام نہیں ہے لیکن ان سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ان کو بھی آدمی ترک کرتے ہیں. اس کو زہد کہتے ہیں. تو آج ہم ورع کے سلسلے میں حدیث دیکھیں گے اور یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحابی کی روایت میں پوری حدیث پڑھیں گے. عن ابی عبداللہ النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات. بعض روایت میں امور مشتبہات. لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. یہ بڑی عظیم شان حدیث ہے جو تین باتوں پر مشتمل ہے. تین باتیں اس میں ہیں اور کئی باتیں اس میں سیکھنے کی ہیں. سب سے پہلی چیز تو حدیث کے الفاظ ہیں ان الحلال. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حلال بین ہے, حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات میں سے ہیں, مشتبہ ہے, جن کے حلال یا حرام ہونے کا حکم واضح نہیں ہے, جس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. لا يعلمهن كثير من الناس, لوگوں میں بہت سے اس بارے میں جانکاری نہیں رکھتے ہیں, لوگوں میں بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. فمن اتقى الشبهات, تو جو آدمی ان شبہات سے, مشکوک چیزوں سے بچا, شک والی چیزوں سے بچا, استبرأ لدینہ وعرضہ, اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا, وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچانے والوں میں سے ہو گیا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, اور جو ان مشکوک چیزوں میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہو گیا. جو ان مشکوک چیزوں میں پڑا, جس نے ان مشکوک چیزوں کا ارتکاب کیا, اس نے حرام کا ارتکاب کیا, وہ حرام میں واقع ہوا. کرائی یرا حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا ہے جو حمى ایسی جگہ جس میں داخلہ ممنوع ہوتا ہے, ایسی جگہ کے بالکل کنارے اپنے جانوروں کو چراتا ہے. بہت ممکن ہے اس بات کا شدید اور اندیشہ ہے, امکان ہے کہ اس کے جانور اور وہ خود بھی اس ممنوع جگہ میں داخل ہو جائے. الا وان فی الجسد مضغہ, خبردار, انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جائے, اس کی اصلاح ہو جائے, وہ ٹھیک ٹھاک ہو, صحیح سلامت ہو, تو اس کا سارا بدن صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر اسی گوشت کے حصے میں, ٹکڑے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کے پورے بدن میں, اس کے پورے اعضاء میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ, خبردار, اچھی طرح سے جان لو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور یہ بہت ہی عظیم شان حدیث ہے. اس حدیث میں سب سے پہلے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ چیزوں کے بارے میں حلال و حرام میں اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. حلال حرام جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے، آدمی پانی پیئے یا نہ پیئے، پانی حلال ہے اس میں کسی کو شبہ نہیں، پانی پینا حلال ہے. اور شراب، شراب حرام ہے. تو حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، لیکن ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا کہ یہ مشتبہات ہیں، اس میں اشتباہ ہوتا ہے. ایسی چیزیں جو نئی آتی ہیں اور ان کا حکم صراحتاً قرآن سنت میں نہیں ہوتا ہے، یا ایک انسان کو علم نہیں ہوتا ہے لہذا اس نے تحقیق نہیں کی ہوتی ہے، سنا نہیں ہوتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے وہ چیز مشتبہ ہوتی ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو یہ جو شبہ ہے یہ نسبی ہے، ساری امت شبہ میں نہیں ہوگی. اسی لیے کیا کہا، لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کا حکم معلوم نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. یہ نہیں کہا کہ ساری امت نہیں جانتی، بلکہ کیا کہا، لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں شرعی حکم معلوم نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہے. تو فرمایا کہ ایسی صورت میں انسان کیا کرے. دیکھیے دو چیزیں، ایک حلال حرام، چیزوں میں شرعی معاملے میں چیزوں کے بارے میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک جن کا حکم بالکل واضح ہے، حلال ہے حرام ہے بالکل واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں، پانی شراب. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم واضح نہیں. جو چیزیں واضح نہیں ہیں ان کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ان سے بچتے ہیں احتیاط کے طور پر، دوسرے وہ لوگ ہیں جو لاپرواہی برتتے ہیں اور ان سے بچتے نہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو بچے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہے، اس کا دین بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ. لیکن جو ان شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوگا، اس لیے کہ یہ شبہات اس کی جرت بڑھا کر اس کو حرام تک پہنچائیں گے. لہذا یہ شبہات ایک پل کی طرح کام کرے گی کہ جو ان پر آئے گا وہ دوسرے کنارے پہنچ جائے گا. یہ ذریعہ ہے انسان کے حرام میں واقع ہونے کا. تو کہا کہ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اب ایک آدمی کوئی شک ہو جائے اور اس کا دل کہے کہ غالب لگتا ہے کہ حرام ہے، اس کا حکم معلوم نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید حرام ہو، یہ نہیں کہ آدمی خامخواہ شک کرتا پھرے، لیکن یہ کہ انسان کے اندر اس کے تقویٰ کا حال یہ ہے کہ اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ممکن ہی حرام ہو، ہو سکتا ہے حرام ہو، اب حکم معلوم نہیں ہے. تب دو آپشن اس کے پاس ہے، یا تو وہ قدم بڑھا کے اس چیز کا ارتکاب کرے، کھانا پینا لباس یا کوئی اور چیز یا کوئی کام کر گزرے، یا یہ کہ وہ تحقیق کرنے کے لیے رک جائے، جب تک کہ تحقیق نہیں ہوگی تب تک کہ اس کا استعمال نہیں کروں گا. اہل علم کی طرف رجوع کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ یا کچھ لوگ کم از کم ایسے ہوں گے جن کو معلوم ہوگا، تو جاننے والوں کی طرف رجوع کرو. تو ایک تو آدمی وہ ہے کہ جو رک جائے مشتبہ کے سلسلے میں علم کے آنے تک، پوچھنے تک، حق کے یا حکم کے واضح ہونے تک انتظار کرے. اس آدمی کے بارے میں بتایا کہ فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے دین کے معاملے میں وہ بری ہو گیا، عزت کے معاملے میں بری ہو گیا. دین کے معاملے میں بری ہوا اللہ کے ہاں، عزت کے معاملے میں بری ہوا لوگوں کے ہاں، اس کا دین محفوظ رہا اللہ کے ہاں، یہ آدمی بے دین شمار نہیں ہوگا. اس کے دین پر آنچ نہیں آئے گی، کہ شک کی حالت میں بھی آگے بڑھ گیا، اس کا امکان تھا کہ حرام ہو لیکن اس نے کوئی احتیاط نہیں کیا، تو یہ دین میں خلل ہے، اس لیے کہ انسان کا احتیاط نہ کرنا اس میں جرت پیدا کرتا ہے گناہ کی، شک والی چیزوں میں واقع ہونا جرت پیدا کرتا ہے حرام کی۔ اسی لیے مثال آگے ایسی دی ہے کہ جو کنارے تک جائے گا وہ کراس کر جائے گا، جو باؤنڈری کے کنارے تک جائے گا وہ باؤنڈری کراس کر سکتا ہے، لہذا شک والی چیزیں گویا کہ ایک باؤنڈری کی طرح ہیں، ان کے قریب نہیں جانا ہے، ان سے دور ہی رہنا ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں اگر ٹیرس پہ منڈیر بنی ہوئی ہو اس پر بچے اگر بیٹھے تو بچوں کو منع کرتے، کیوں؟ ہوا کا جھونکا آ سکتا ہے، نیچے بھی گر سکتے ہیں۔ کنارے جانا خطرہ ہوتا ہے کہ گر سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے، دور رہو، باؤنڈری سے دور رہو۔ تو کہا کہ ایک تو آدمی وہ ہے جس نے ان شبہات سے، مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اللہ کے ہاں اس کا دین مجروح نہیں ہوا۔ دو، لوگوں کے ہاں بھی اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ جانتے ہیں حکم، وہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو آدمی فاسق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، ان کے نزدیک اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ حرام ہے۔ تو اپنی عزت بچا لیتا ہے وہ آدمی جو مشتبہ سے بچتا ہے، اپنے دین کو بچا لیتا ہے، معلوم ہے کہ انسان مکلف ہے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچانے کا، عزت کا دینے والا اللہ ہے، لیکن انسان کو اپنی عزت نفس بچانا اس کا بھی وہ مکلف ہے، اپنی عزت کو خراب نہیں کر سکتا ہے۔ گواہی کے لیے عزت کی ضرورت ہے، ایک آدمی کے اوپر تہمت لگ جائے وہ گواہ نہیں بن سکتا ہے، وہ حدیث کا راوی نہیں بن سکتا ہے، وہ اہل حق میں شمار نہیں ہو سکتا ہے، وہ فاسق ہو گیا، اس کی عدالت ثابت ہوئی۔ اپنی عدالت کی حفاظت کرنا دین، لوگوں کے دلوں سے شک کو زائل کرنے کی کوشش کرنا اور وضاحت والی زندگی، صاف زندگی جینا، یہ بھی انسان کے لیے دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیوی تشریف لائی اور آپ مسجد سے نکلے، اعتکاف میں تھے، رات کا وقت تھا، چھوڑنے کے لیے باہر گئے، دو نوجوان انصاری جلدی سے پیچھے سے نکل گئے، ایسے گویا کہ نہیں دیکھا، آپ نے روک کے ان کو روکا، رک جاؤ، یہ میری بیوی ہے۔ آپ دیکھیے، انہوں نے سبحان اللہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ ہم شک نہیں کر رہے، کہا میں ڈرا اس بات سے کیونکہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی شک نہ ڈالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وضاحت کی کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے شک پیدا ہو نہیں ہو، اپنی عزت کی حفاظت ضروری، خصوصاً اس انسان کے لیے جو لوگوں میں کوئی مقام رکھتا ہے، اس کی گواہی کو لوگ معتبر مانتے ہیں، اس کی بات کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو اپنی عزت کو بچانا بھی دین ہے۔ تو کہا کہ جو اب عزت کو بچانے کا طریقہ کیا ہے، کہ ایک آدمی ایسی جگہ سے بچے جس سے اس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ مسلمان کو عزت کے معاملے میں بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی عزت کے خراب ہونے کی جگہوں سے اس کو بچنا چاہیے، اپنی عزت کو بچانا چاہیے۔ تو معلوم ہے کہ عزت بچانا بھی کیا ہے، اس کا انسان مکلف ہے، وہ محبوب چیز ہے۔ عزت کی طلب کرنا، لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کی کوشش کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے نیکیوں کے ذریعے سے، لیکن اپنی عزت پر آنچ آنے سے عزت کو بچانا، یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لوگوں کے ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرنا یہ الگ ہے، لیکن عزت کی حفاظت کرنا اپنی یہ الگ ہے، یہ ضروری ہے، یہ مطلوب ہے۔ اسی لیے انبیاء بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه، جس نے ان شبہات سے اپنے آپ کو بچایا، شک والی چیزوں سے اپنے کو بچایا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کی۔ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اور جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوگا۔ یہ ماضی کے صیغے میں ہے لیکن یقینی چیز ہونے کی وجہ سے ماضی میں کہا گیا، یہ نتیجہ ہوگا اس کا شبہات میں پڑ جانا۔ اصل بات ایسی ہے کہ جو شبہات میں واقع ہوگا وہ حرام میں بھی واقع ہوگا، جو آج شبہات میں گیا ہے کل حرام میں جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ آج بیضہ چوری کیا کل کوئی اور بڑی چیز چوری کرے گا، کیونکہ ایک چھوٹی چیز بڑی چیز کا، ایک چھوٹی برائی بڑی برائی کا راستہ کھولتی ہے۔ تو شبہات میں جانا یہ پل کی طرح ہے جو اس کو حرام کی طرف لے جائے گا، کیونکہ انسان کا تقوی اس سے مجروح ہوتا ہے، تقوی اس سے مجروح ہوتا ہے، انسان کی گناہ کی جرت بڑھتی ہے شبہات میں جانے سے۔ اور لا علمی میں بھی انسان واقع ہو سکتا ہے، حرام ہے لیکن ہمت کر کے دیکھیں گے بعد میں، اور اس چیز میں واقع ہو گیا، اس تجارت میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، یا کسی اور کام میں واقع ہو جو حرام ہے، اس کو نہیں معلوم لیکن شک ہو رہا تھا پھر بھی کر لیا، تو انجانے میں گناہ سے ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو جائے۔ ایسی تجارت میں پیسہ لگا دیا جو حرام تھی، اس کو شک تھا لیکن انتظار نہیں کیا معلوم کرنے کے لیے کہ واقعی حلال ہے کہ حرام ہے، پیسہ لگا دیا، اب پیسہ نکال نہیں سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو واقع تو ہو گیا حرام، انجانے میں ہو گیا لیکن واقع ہو گیا۔ اب یہ چیز اس کے دین پر، اس کی عزت پر آنچ لائے گی۔ اچھا آپ بھی ایسا کرتے ہیں کیا؟ نہیں معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ لوگ معاف نہیں کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے ہیں، لوگ ہی کہیں گے آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی پھر؟ کہا میں سمجھا ایسا نہیں، ایسا ہے، جب آپ کو معلوم نہیں تھا تو پھر آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ تو اس کی عزت پر آنچ آئے گی۔ تو یہ بات یہاں پر بیان ہوئی ہے، اور کہا کرلائی یرعا حول الحما یوشک ان یرتع بی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چرواہا ہے اور حما کے اطراف اپنے جانور چرا رہا ہے۔ حما جس کو کہتے ہیں ایسی جگہ جس کو بچا کے رکھا گیا ہو، نو انٹری، یہاں داخلہ ممنوع ہے۔ کوئی بڑا آدمی، بادشاہ ہو یا وزیر ہو یا کوئی بھی ہو، بڑا آدمی ہو، اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور اس میں انٹری منع ہے، تو اب کوئی چرواہا ہے بکریاں لے کے گیا، اب ایک دم کنارے چرا، ہم اپنی جگہ میں بھائی وہاں تھوڑی جا رہے ہیں، لیکن بکریاں کیسی ہوتی ہیں، ڈسپلن ہوتی ہیں، نہیں منع ہے، صاحب نے منع کیا اس کے باہر نہیں جانا ہے، بکریاں تو ایسی نہیں ہوتی ہیں، بکری یہاں چرتے 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 کیا کرے گی، وہاں بھی منہ ڈال دے گی، کچھ کود کے پھلان کے چلی بھی جائے گی، کیونکہ بکری جانور ہے، وہ اپنی جبلت کے تحت چلتی ہے، وہ لذت دیکھ کے آگے بڑھتی ہے، اس کو قانون معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کو کھانا ہری گھاس معلوم ہوتی ہے۔ یہی حال انسان کے نفس کا ہوتا ہے، وہ جانور کی طرح ہے، انسان اپنے نفس کے ساتھ ایک دم کنارے تک اگر جائے، نفس کہے گا دو قدم اور واپس آ جائے گی، اور نفس اس جانور کی طرح انسان کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے، اور انسان بعض اوقات صبر نہیں کر پاتا ہے اور حرام میں واقع ہو جاتا ہے۔ اگر گاڑی چلا رہا ہے آدمی اور بریک پکا نہیں ہے، عین وقت پہ اگر بریک مارے پھر بھی گاڑی کچھ آگے جاتی ہے، بریک تو لگایا لیکن بریک کیسا ہے، کچا ہے، کمزور ہے۔ اسی طرح سے اگر آدمی کے مزاج میں احتیاط نہ ہو تو آدمی بچتے بچتے کوشش کرتے کرتے واقع ہو ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ لہذا آدمی اتنے کنارے تک نہ جائے، شبہات کے دائرے میں داخل نہ ہو، بلکہ یقینی علم کے تابع ہے۔ اسی لیے کہا کرلائی یرعا حول الحما یوشک ان یرتع بی، اس کی مثال ایک چرواہے کی طرح ہے کہ جو حما کے آس پاس اپنے جانور چراتا ہے، بہت بڑا خدشہ اس بات کا ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ پھلان کے اس میں چلا جائے، بکریوں کی وجہ سے، جانوروں کی وجہ سے، اگر بڑے جانور ہیں تو کنٹرول کرنا اور بھی مشکل، جیسا نفس ویسا واقع ہونا، کہ بڑا جانور ہے تو اس کو دم پکڑ کے اونٹ کو کھینچے گا نہیں، تو چلا جائے گا، تو جانور سنتے نہیں، نفس مانتا نہیں، وہ جانور کی طرح ہے، اس کو مہذب بنانا پڑتا ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ نفس کا تزکیہ کرنا کیا ہے؟ اس کو اس بات کا عادی بنانا کہ معلومات اس کی معمولات بن جائے، جو اس کی معلومات ہے، جو معلوم ہے وہ معمول بن جائے، اس پر وہ عمل کرنے والا بنے، اس کا نام تزکیہ ہے۔ وہ کیفیات قلب کی جو اللہ چاہتا ہے پیدا ہو، زبان ویسی چلے جس میں اللہ کی رضا ہے، اعمال جسم سے وہ صادر ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں سے آدمی بچے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی رضا میں انسان بہت ساری ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ تو ایسی چیزیں آدمی کیسے کرے گا جو شک والی ہے اور جس میں اللہ کی ناراضگی کا پہلو لگتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ تو تزکیہ نفس اگر نہیں ہوا ہے، سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول پیدا نہیں ہوا ہے، تو آخری وقت میں انسان کا نفس للچا کر انسان کو گھسیٹ لے جاتا ہے۔ اسی لیے مثال اس کی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چرواہے کی مثال دی۔ تو نفس انسان کو لے جاتا ہے، اس کی لذت کی طلب اس کو کھینچ لے جاتی ہے، جیسے بکریوں کی گھاس کی لذت کی طلب چرواہے کو کھینچ لے جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ حما کیا ہے جس کے اطراف چرنے سے منع کیا ہے؟ کہا الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، سن لو ہر بادشاہ کی ایک زمین ہوتی ہے، حما ہوتی ہے، ایسی جگہ جس میں داخلہ منع ہے۔ الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ، اور اللہ کی حما جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ حرام چیز ہے، اس میں جانا نہیں، اس میں انٹری منع ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حرام کر دے۔ بھائی حلال اور حرام کیا عقل سے معلوم ہوتا ہے؟ وہ بھی تو زمین ہے، یہ بھی تو زمین ہے، وہاں بھی تو گھاس ہے، یہاں بھی تو گھاس ہے، کیا منع ہے اس میں؟ تو اس میں ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کو ہے۔ حرام میں جو چیزیں ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جن کا نقصان صراحتاً معلوم ہوتا ہے اور اس کا نقصان دنیا میں بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے شراب پینا، شراب کا نقصان واضح ہے، جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے، اخلاقی نقصان ہے، سماج میں جان و مال اور عزت کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی منع چیزیں ہیں ان کی کئی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ منع ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں دنیا کا نقصان ہے، قتل ہے، چوری ہے، یا اسی طرح سے ظلم ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے نقصان ہے، کبھی اس لیے منع ہوتا ہے۔ کبھی وہ منع ہوتا ہے اس لیے کہ شیطان کی مشابہت ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، اور اسی طرح سے بہت سارے اوندھے نہیں سونا، کچھ چیزیں ایسی منع ہوتی ہیں کہ شیطان کی مشابہت ہے۔ کبھی اس میں جانوروں کی مشابہت ہوتی ہے، لومڑی کی طرح نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کوے کی طرح چونگ نہیں لگانا، اتحیات کے وقت گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ نہیں اٹھانا، اتحیات کے وقت، اور اس طرح کئی اور چیزیں، جانوروں کی مشابہت نہیں ہو اس میں۔ یا کبھی اس میں فساق، فجار اور مشرکین و کفار کی مشابہت ہوتی، اس لیے وہ منع ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا انہی میں سے۔ اور کبھی مجرد وہ اس لیے منع ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کے معاملات سے جڑی ہوتی ہے، وہ عبادت کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کا خاص حق، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا، وہ اللہ کا حق ہوتا ہے۔ اب آدمی کہے گا بھائی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے کیا سائنس کا نقصان ہوتا ہے، جسم کو کوئی تکلیف ہوتی؟ کچھ بھی نہیں، اللہ نے منع کر دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کا امتحان ہوتا ہے، نہیں کرنا، یہ اللہ مالک ہے، بس جو چاہے وہ کرے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت والا پیڑ ہے، مت جاؤ اسے قریب۔ تو بندگی یہ ہے کہ ایک انسان محرمات میں اپنی عقل کی بجائے اللہ کے امر کی طرف دیکھے۔ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں منائے، بھائی میوزک کیوں منع ہے، کیا بگاڑا میوزک نے؟ بہت سارے لوگوں نے اسی وجہ سے میوزک کو کیا کیا، میوزک چلتی ہے کچھ فحش نہ اس میں، بس میوزک حرام ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیوں منع ہے، اس میں کیا برا ہے؟ اس میں بھائی نعت پڑھے ہم تو کیا مسئلہ ہے گانے کے ساتھ میوزک کے ساتھ، غزل کوئی سنے تو کیا مسئلہ ہے اس میں، قوالی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن میوزک حرام ہے، موسیقی حرام ہے. اللہ تعالی مالک ہے اور رب العالمین، اس نے بندوں کو حکم دیا نہیں کرنا ہے. روزے میں بھی یہی شان ہے، کھانا چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ کھانا تو حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی سے نکاح کیا ہے بھائی، کیوں قریب نہیں جا سکتے؟ اللہ تعالی نے حکم دے دیا نہیں، تو اس میں بندے کی شان ہے کہ میرا رب جو حکم دے گا میں مانوں گا، سمجھ میں آئے نہیں آئے، احکام کی نوعیت الگ ہوتی ہے، کس وجہ سے اس میں علت ہے ظاہر ٹھیک، لیکن ہر حرام کے لیے اس کی حرمت کی علت جاننا ضروری ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں حرام ہے تبھی ہم رکیں گے، نہیں، تجھ کو اگر نہ بھی معلوم ہو نہ بھی سمجھ میں آئے تو اللہ کے حکم کو دیکھ، یہ مت دیکھ کہ اس میں تیرا فائدہ ہے نقصان کیا ہے. ابلیس کو اللہ نے سجدہ کے لیے کہا، نہیں کہہ سکتا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا، کنٹرول نہیں کر پائے، ابلیس نے ان کو دھوکہ دے دیا. انسان کا امتحان دنیا میں ہوتا ہے، یہ مت کر، تیرے رب کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، مت جاؤ ان کے قریب، چاہے اس میں تم کو فائدہ دکھائی دے. آدمی کہتا بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ تجارت میں مارکیٹنگ کا مرکزی رکن ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولے بغیر آدمی چیزیں کیسے بکا سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا تجارت آج کے دور میں جھوٹ بول کے کیسے کریں. تو اللہ نے اس کو منع کیا ہے، اس لیے حدیث میں کیا ہے، اس سے تجارت بظاہر بڑھتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. تجارت دکھائی دیتی ہے بڑھ گئی، وہ غبارے کی طرح ہے، بڑا تو ہو گیا لیکن ہے کچھ نہیں، اس میں کوئی چیز نہیں، اس میں برکت نہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے. محقت برکت بیعہما، ان کی دونوں کی بیع کی برکت ختم ہو جاتی ہے اگر وہ جھوٹ بولے. تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ اللہ تعالی کی حما ہے، اس میں مت جاؤ. سمجھ میں آئے نہیں آئے، جی چاہے کتنا مت جاؤ، وہی تو امتحان تمہارا ہے. اگر رغبت ہی نہیں ہوتی تو حرام کرنے کی کیا معنی؟ بھئی کوئی نابینا انسان ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، سکے دیکھیے حضرت آنکھوں کی حفاظت کیجیے. بھئی آنکھوں کی حفاظت کیا، میں بری تو بری اچھی بھی چیز دیکھ نہیں سکتا، تو اس کا تو کوئی امتحان ہی نہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں رغبت رکھی ہے، شہوتیں رکھی ہیں، لیکن ان کو منع کر دیا کہ نہیں کرنا. اب وہ اللہ کی عظمت کو دیکھیں اور رک جائیں، یا اپنی شہوت کو دیکھیں اور آگے بڑھ جائیں، اس کو ترجیح دینا ہے دونوں میں سے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کی عظمت کا احساس، شہوات پر غالب آنا، یہ جنت کے لیے ضروری ہے، جنت پانے کے لیے ضروری ہے. اللہ کی عظمت کا احساس، انسان کی شہوت اور لذت کے احساس پر اگر غالب آئیں تب جا کر جنت کا حقدار انسان بنتا ہے، ورنہ نہیں. اللہ رب العالمین کی خشیت پر اگر وہ لذت کو ترجیح دے جہنم. لہذا یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ احساس، وہ ملک ہے، بادشاہ ہے، اگر میں پار کروں گا سزا دے گا. دنیا کے بادشاہ کا معمولی آدمی جو ہے اگر گاڑی چلا رہا ہے اور فاش ہو، گھبرا جاتا ہے، کیا آئے گا اس میں، اب اکاؤنٹ میں سے کچھ کٹ جائے گا، آدمی ڈرتا ہے. بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا، گورنمنٹ کو معلوم ہو جائے گا مجھ کو نقصان پہنچے گا، اس پولیس دیکھ لے گی، نقصان ہوگا. سب سے زیادہ احساس اس بات کا ہو کہ یہ بادشاہ کی منع کی ہوئی جگہ ہے، اس میں انٹری کریں گے بادشاہ سزا دے گا، یہ ڈر ہونا چاہیے. تو کہا کہ الا وان لکل ملک حما، الا وان حما اللہ محارمہ، وہ ساری حرام کی بھی چیزیں ایسی ہیں جیسے بادشاہ کی ممنوع جگہ ہوتی ہے، وہاں کوئی جائے ہو سکتا ہے اس کو سخت سزا ملے. نمبر تین، یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھا ہے. یہ طریقہ ہے ایک، یعنی محسوسات کے ذریعے معقولات کو سمجھانا، ایسی چیزیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے ان سے ہائر نالج دینا، اعلی علم دینا اس چھوٹے علم کے ذریعے سے جو مشاہدے میں آتا ہے، محسوسات کے ذریعے سے معقولات کو سمجھانا. پھر آپ نے آخری بات کہی جو اس کی اصل ہے کہ جڑ کہاں ہے، اصلاح کس، یعنی محرمات کے باب میں اور سیلف کنٹرول کے باب میں اصل جگہ کیا ہے جس کا سدھار ہونا ضروری ہے. آنکھ کی لذت، کان کی لذت، زبان کی لذت، ہاتھ پاؤں کی، پیٹ کی، شرمگاہ کی لذت، یہ ساری لذتیں جسم سے جڑی ہیں، مختلف اعضاء کے مختلف مطالبات ہیں، لیکن ان سارے اعضاء کو کنٹرول کرنے والی جگہ دل ہے. تو کوئی آدمی کہے اچھا اب میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک ضابطہ بتایا، یہاں سے شروع کر، اصل جگہ یہ ہے، اس کو ریپیئر کر باقی سب ریپیئر ہو جائے گا. تو آپ نے محرمات کے لیے بتا دیا کہ امکان کیا ہوتا ہے، مشتبہ میں واقع ہونا حرام میں لے جاتا ہے، اور مشتبہ سے حرام میں کیوں جاتا ہے، ٹرانزیشن کیوں، اس لیے کہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. تو بتایا کہ کہاں سے شروعات کرنا چاہیے، دل سے. اسی لیے کہا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، دل صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اسی ٹکڑے میں گوشت کے بگاڑ آ جائے پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے، پھر زبان غلط چلتی ہے، آنکھیں غلط چلتی ہیں، کان غلط چلتے ہیں، ہاتھ غلط، پاؤں غلط، سب غلط. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا قلب ہے، دل. اس حدیث میں بتایا کہ دل کی صلاح سے پورے جسم کے اعضاء اور اعمال کی صلاح مربوط ہے، اور دل کا فساد اعمال کا فساد پیدا کرتا ہے. دل صحیح بدن صحیح، دل بگڑا بدن بگڑا. قیامت کے دن اللہ نے کیا فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اصل چیز اللہ کو ایک اچھا دل چاہیے، اور عجیب بات یہ ہے کہ دل کا اثر بدن سے نکلنے والے اعمال پر پڑتا ہے، اور بدن سے نکلنے والے اعمال کا اثر دل پر پڑتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جو یا تو ترقی کی طرف جاتا ہے یا زوال کی طرف جاتا ہے، کہ ایک آدمی برا عمل کرتا ہے دل پر دھبا لگتا ہے، دل بگڑتا ہے پھر مزید برے اعمال کرتا ہے، پھر برے اعمال کرتا ہے پھر دل پر دھبا لگتا ہے، پھر دل بگڑتا ہے تو پھر برے اعمال اور بڑھتی کرتا ہے. اس لیے برائیوں میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے اگر آدمی اصلاح کے لیے درمیان میں کوشش نہ کرے، توبہ نہ کرے، اصلاح نہ کرے. اور یہی معاملہ نیکیوں کا ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، دل میں نورانیت بڑھتی ہے، مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں اور انہیں ان کا تقویٰ دیتے ہیں. معلوم ہے کہ نیک اعمال کا کرنا انسان کو متقی بناتا ہے، وہ اعمال کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے. اسی لیے کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے. لعلکم تتقون, روزہ تاکہ تم باز آؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. نیکیوں سے تقوی پیدا ہوتا ہے, بعض نیکیوں میں خاص تقوی کی تقویت ہے, اور پھر وہ جب تقوی بڑھتا ہے تو اعمال اور بہتر ہوتے ہیں. تو یہ ترقی کا راستہ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے ایک آدمی پہلے پہل جم میں جاتا ہے, زیادہ بوجھ اٹھا پاتا نہیں, چھوٹے موٹے بوجھ اٹھاتا ہے. دھیرے 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 جب اس کو مشق ہو جاتی ہے وہ زیادہ بڑے بھی وزن اٹھا پاتا ہے. پہلے دن کر سکتا تھا نہیں, ایک سال تک وہ مسلسل تھوڑا 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 ترقی کرتا ہے اور اتنا بڑا وزن اٹھا پاتا ہے کہ لوگ دیکھ کر حیرت کرتے ہیں, وہ پہلے دن نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ترقی اس طرح سے ہوتی کہ جو آدمی اپنے آپ کو دھیرے دھیرے روکنے کا عادی بنتا ہے وہ پھر عین ایسے مواقع پر بھی اپنے آپ کو روک پاتا ہے جبکہ کئی لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں, ایسا وقت ہے کہ عورت ہے تلک دعوت دے رہے زنا کی, نوجوان تھے, خوبصورت ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, اور بڑے گھر کی عورت ہے, کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن کیا زبان سے نکلا, قال معاذ اللہ, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. اس وقت کون یاد آیا, سلم نے کہا کہ جو آدمی ایسے موقع پر معاذ اللہ کہے گا اللہ اس کو بچا دے گا. معاذ اللہ, اللہ یہ نہیں میں بہت متقی ہوں, میرا سیلف کنٹرول بہت ہے, اللہ کی پناہ. اللہ کا استحباب انسان کے لیے گناہ میں معنی بنتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے, اللہ رب العالمین بچاتا ہے اس کو. تو انسان اللہ کو یاد رکھے, یہ اصل ہے. اس لیے حمل ملک بادشاہ کی, یہ غلط ٹیریٹری ہے, یہاں جا رہا ہوں میں, صحیح نہیں ہے, یہ ممنوع جگہ ہے, نہیں جانا چاہیے, کسی معمولی انسان کی جگہ نہیں, یہ بادشاہ کی جگہ ہے. کون بادشاہ؟ آسمان و زمین کا بادشاہ, ساری کائنات کا بادشاہ. اس نے منع کیا میں جاؤں گا, بڑی سزا مل سکتی ہے. تو اپنے نفس کو تربیت دینے کے لیے قلب وہ جگہ ہے, دل, اس کی تربیت ہونا چاہیے. کیا کہا, آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا, اگر وہ صحیح جسم صحیح, اگر وہ بگڑا جسم بگڑ گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کا اصل مرکز, اصل ہدف اور اصل جگہ جس پر وہ دعوت کی کوششیں صرف کرتے ہیں وہ آدمی کا دل ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ ریولیوشن لا کے سیاسی حالات بدلنا چاہتے ہیں, اس سے ایک حکومت جا کے دوسری حکومت آتی ہے, بگڑی ہوئی حکومت جا کے زیادہ بگڑی ہوئی حکومت آتی ہے, لیکن حالات ویسے کی ویسے رہتے ہیں. انسان کا بدلنا ضروری ہے, انسان کا بدلنا ضروری ہے, انسان کے بدلنے کے لیے انسان کے دل کا بدلنا ضروری ہے. انسانوں کی اصلاح اگر معاشرے میں نہ ہو, انبیاء آگے کیا کرتے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف ریوولٹ کرتے ہیں. انبیاء آگے عوام کو دین کی دعوت دیتے ہیں, چھوٹے بڑے بادشاہوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر سدھر جائیں سب صحیح ہو جائے گا, ہٹانے کی بجائے ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں, فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. تذکر اور خشیت کہاں ہوتی ہے؟ آدمی کے دل میں. کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا, اور ہارون علیہ السلام سے کہا جاؤ فرعون کے پاس, جاؤ اس کو دعوت دو. فقولا له قولا لينا, اس سے نرم بات کرنا, لعله يتذكر او يخشى, ممکن ہے وہ غور فکر کریں, نصیحت لیں, یا اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. انبیاء آتے ہیں اس لیے کہ بگڑے سے بگڑا ہوا آدمی بھی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے, کیونکہ قانون انسان کو ایک حد تک روک سکتا ہے, لیکن اللہ کی خشیت انسان کو ایسی جگہ بھی روکتی جہاں روکنے والا اور دیکھنے والا نہیں ہے. قانون سے بڑھ کے تقویٰ کی طاقت ہوتی ہے. لہذا اس حدیث میں بتایا گیا کہ اصل روکنے والی طاقت انسان کا دل ہے, اس کا تقویٰ ہے, اس کا اللہ کا خوف ہے کہ کوئی دیکھ رہا نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین عالم عالم بان اللہ یرا, کیا تو نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ ایک آدمی تنہائی میں ہو اور پھر بھی وہ گناہوں سے بچے، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی سی سی ٹی وی نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی عوام نہیں، اکیلا ہے پھر بھی گناہ سے بچ رہا ہے، یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جب انسان کو اللہ کے دیکھنے کا احساس ہو، اور یہ احساس کہاں ہوتا ہے؟ آدمی کے دل میں۔ اسی لیے کہا کہ آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، یعنی قلب صحیح ہو تو اعمال صحیح ہوتے ہیں، قلب میں بگاڑ آئے اعمال میں بگاڑ آتا ہے۔ قلب میں سدھار کیسے آتا ہے؟ اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت سے، اور آخرت کی فکر سے۔ اسی لیے کیا کہا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، تو نفس کو بری خواہشات سے روکنے سے پہلے ایک اور چیز ذکر کی کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا۔ تو رب کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا جواب دینا ہے، یہ استحضار حرام چیزوں سے روکے گا۔ یہ استحضار آپ زندگی سے نکال دیجئے، حرام چیزوں سے روکنے کی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ آخرت میں جواب دینا، دنیا میں دیکھیے، مثال کے طور پر ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اس کو معلوم ہے ساتھ کبھی چیک کرتے نہیں اکاؤنٹس، ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کرے، اس میں چیٹنگ کرے، دھوکے بازی کرے۔ لیکن اگر صاحب فون کر کے بول دیں، مالک اس ہفتے میں اکاؤنٹ چیک کرنے والا ہوں، آپ سارے کاغذات وہ سب جمع کرنا شروع کرے گا۔ یا جس کو یقین ہو کہ مالک برابر اکاؤنٹ چیک کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کا محاسبہ کرتا ہے، وہ آدمی گڑبڑ نہیں کرتا ہے۔ لہذا جس انسان کو حساب کا احساس ہو، اس آدمی کی زندگی میں پرہیزگاری آتی ہے۔ پوری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان نمبر ایک ایسی چیزوں سے بچے جن میں شبہ ہے، حرام ہو سکتا ہے، اس کی تحقیق کرے، حلال نکلے تب آگے بڑھے، حرام ہو تو رک جائے، اور حرام معلوم نہیں ہوا لیکن مشتبہ ہے پھر بھی رکے، انتظار کرے، جلد بازی نہ کرے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز میں شک کرنا شروع کر دے، لیکن یہ کہ وہ جب ظن غالب اس کا ہو کہ حرام ہو سکتا ہے، ایسے قرائن اس کے پاس ہیں کہ حرمت کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، قطعی علم بھی نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے کہ بہت ممکن ہے حرام، رک جائے۔ اس حدیث میں ورع یہی ہے کہ ایک انسان شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اس میں یہ اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ جس کا نفس کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے وہ کنارے تک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حدیں بنا رکھی ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ایک خاص قاعدہ فقہ کا اس سے معلوم ہوتا ہے جس کو سد الذریعہ کہتے ہیں۔ سد الذریعہ کیا ہے؟ ایک چیز اگر دوسری چیز جو کہ حرام ہے، ایک چیز اگر کسی حرام چیز تک قوی ممکن ہو کہ پہنچائے گی، غالب ہے کہ پہنچائے گی وہاں تک، تو وہ چیز بھی ممنوع ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی روزے کی حالت، عام دنوں میں آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، حدیث میں کیا ہے، اچھی طرح ناک میں پانی پہنچا، ہاں مگر یہ کہ تو روزے سے، روزے میں کرنا ہے نہیں، وضو کرتے وقت ناک میں پانی پہنچا، اچھے سے پہنچا، روزے میں نہیں۔ کیوں؟ ناک کے راستے سے وہ پانی کہاں اتر سکتا ہے، حلق میں، اور حلق کے راستے سے پیٹ میں، تو روزے میں پانی پینا منع ہے۔ لیکن مبالغہ کرے گا استنشاق میں، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی پہنچانے کو، اگر استنشاق میں مبالغہ کرے گا، زیادہ کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے حلق میں چلا جائے، تو وہ ایک منع چیز کے ارتکاب کا ذریعہ بنے گا، اس لیے اس کو منع کر دیا گیا۔ ایک کمرے میں ایک مرد، اجنبی مرد، اجنبی عورت جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ دو ہوں تو تیسرا کون ہوتا ہے۔ اس کو کیوں منع کر دیا گیا؟ اس لیے کہ ان کا ایک ساتھ جمع ہونا کسی نہ کسی مرتبے کے زنا تک لے جا سکتا ہے، دل کا زنا، زبان کا زنا، آنکھ کا زنا، یا پھر واقعی زنا۔ لہذا ان کو کیا کیا گیا؟ سد ذریعہ، یہ چیز وہاں تک لے جا سکتی ہے، روک دو۔ جس ٹیبل پر شراب پی جا رہی ہے، آدمی وہاں پر بیٹھ کے زمزم پیے، پینا ہے، ہم نے زمزم پی رہا ہوں میں، تو دو میں سے ایک نقصان تو یقینی ہے، یا تو اس کی عزت خراب ہوگی، لوگ دیکھیں گے دیکھو شراب پی رہا، ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بھی شراب پی رہا، لیکن یہ سفید شراب پی رہا ہے، ہائی لیول کی شراب پی رہا ہے، جن پی رہا ہے، ہاں تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھو شراب پی رہا ہے، عزت خراب نہیں، تو ساتھ بیٹھنے والے کیا کہیں گے، میری خاطر ایک گھونٹ پی رہے، زیادہ مت پی، میرا دل رکھنے کے لیے، دوست ہے، دوستی کا حق ادا کر، برتھ ڈے آج میرا ہے، پلا دیا اس کو، پی سکتا ہے، امکان ہے کہ دباؤ میں آ کر یا شیطان اس کو ورغلا کر وہ پلا دے، تو کہا کہ اس مائدہ پر، اس ٹیبل پر، اس دسترخوان پر آدمی نہیں بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہے، کتنے احکام ہیں، اور اس کی اصل قرآن میں موجود ہے، یہ آیت صراحتاً اور سب سے پہلے انسان کا کیس، اللہ نے کیا کہا تھا، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا، شیطان نے کیا کروایا، پھل فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَ سَوْآتُهُمَا، انہوں نے کھایا، اس نے کہا یہ پیڑ بہت زبردست ہے، کھاؤ اس سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جیسے فرشتے اللہ اللہ کر رہے، ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ کا، تم بھی نیک بن جاؤ گے، فرشتوں کی طرح نورانی بن جاؤ گے، نورانی اندھیر، دورانی دھوکہ اس کو بولتے ہیں، شیطان بعض اوقات جو آدمی جس مزاج کا ہے اس کو ویسا دھوکہ دیتا ہے، اسی لیے دیندار لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دینی دھوکے دیتا ہے، اور جو شہوت پرست ہوتے ہیں ان کو ویسے دھوکے دیتا ہے، جو لوگ دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں ان کو لذتیں ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے دنیا میں برائیوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا، تو ان کی لذتیں جو ہے ان کو وہ دکھاتا ہے، لیکن دیندار طبقہ اللہ کی شان میں ایسی بات کرنا جو اسماء و صفات میں انحراف ہو، دعوت کے نام پر تحریف ہو، دعوت کے نام پر، اللہ کی پاکیزگی کے نام پر، اللہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، اللہ چیز سے پاک ہے، تو جہمیہ کو کیا کر دیا، اللہ کی صفات کا انکار کروا دیا، شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے، نصارہ کو عبادت اللہ کی کرنے کے نام پر دھوکہ دے دیا، رہبانیت میں ڈال دیا، دھوکہ دیا، خوب عبادت کرو، یہ دنیا، یہ عورت، یہ دنیا کی لذتیں رکاوٹ ہیں اللہ کے، اللہ تک پہنچنے میں، چھوڑ دو بیویوں کو، چھوڑ دو حلال کھانے، جاؤ پہاڑوں کے اوپر، جاؤ معبد میں جا کے بیٹھو، عبادت کرتے رہو، حلال چیزیں لذتیں سب چھوڑ دو، اپنے جسم پر ظلم کرو، یہ جسم تمہارا جو ہے سے لذتیں چاہتا ہے، اس کو ستاؤ، تعذیب دو اس کو، راہبوں نے کیا کیا ایکسرسائز نہیں کی، تو انہوں نے اپنے نفس کو تعذیب دی، ایسی سی چیزوں میں اچھی نیتوں سے غلط کا دھوکا، اللہ نے کہا فلا تقرب هذه الشجرة، اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا، قریب جاؤ گے وہ کام ہو جائے گا جو نہیں کرنا ہے، قریب ہی مت جاؤ، قریب ہی مت جاؤ، اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، تو ایسی چیزیں جو انسان کو ممنوع چیزوں میں واقع کرتی ہیں، انسان کو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، ایسی ناؤں میں نہیں بیٹھنا جو غلط کنارے پہ پہنچاتی ہے، ایسی ٹرین میں نہیں بیٹھنا جو غلط اسٹیشن پہ پہنچاتی ہے، تو آدمی ان وسائل سے بچے جو ان غلط نتائج تک پہنچاتے ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وسائل پر بھی مقاصد کا حکم لگتا ہے، ایسی چیزیں جو برائیوں تک لے جاتی ہیں وہ بھی برائی کے حکم میں آ جاتی ہیں، اس سے قاعدہ کیا معلوم پڑا کہ ایسی چیزیں جو برائی تک لے جاتی ہیں وہ بھی برائی کے حکم میں آتی، ان سے بھی بچنا چاہیے، ایسی تمام چیزیں اس میں آتی ہیں، اللہ نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، دوسری جگہ کہا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، دونوں الگ ہیں، الگ ہیں، لیکن پہلا سبب ہے، دوسرا انجام ہے، اللہ کی حدیں انہیں پار مت کرو، اصل مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ پار نہ کرے بندہ، لیکن پار کرنے کی پاسبلٹی، ٹیمپٹیشن بڑھ جاتی ہے اگر وہ کنارے تک جائے، کنارے مت جاؤ، قریب ہی مت جاؤ، قریب جاؤ گے پھلانگ جاؤ گے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے، تو اللہ رب العالمین نے ہم کو بچانے کے لیے بات کہی ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ بات کہی، کہتے ہیں ان القلب ملک البدن والاعضاء جنوده، آدمی کا دل پورے بدن میں مالک کی حیثیت رکھتا ہے یا بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، آدمی کا دل کیا ہے؟ بادشاہ، باقی سارے اعضا کان آنکھ زبان ہاتھ پاؤں سارے اعضا کیا ہیں؟ یہ فوج کی طرح ہے، سپاہیوں کی طرح ہے، کون کسی مانتا؟ سپاہی بادشاہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ طَابَتْ جُنُودُهُ، اگر ملک اچھا ہو فوج بھی اچھی ہوتی ہے، وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ خَبُثَتْ جُنُودُهُ، اور اگر بادشاہ خبیث ہو جائے اس میں خباثت پیدا ہو جائے پھر فوج بھی کیا ہوتی ہے؟ خباثت والی ہو جاتی ہے، پھر بادشاہ ظلم کا حکم دیتے فوج بھی ظلم کرتی، کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے بھائی، تو فوج جو ہے وہ غلط کام کرتی جب بادشاہ غلط ہو جائے ظالم ہو جائے، اور اگر بادشاہ عدل و انصاف والا ہو رحم والا ہو فوج بھی عدل و انصاف کے ساتھ جنگ کرتی ہے، فوج بھی صحیح چلتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ بدن جو ہے صحیح چلتا ہے اگر آدمی کا دل صحیح چلے، اس لیے آدمی کو اگر کسی کو سدھارنا ہے تو اس کے قلب کو اپنی دعوت کا مرکز بنانا چاہیے۔ زبردستی آپ روکیں اپنی اولاد کو، زبردستی آپ روکیں بیوی کو، زبردستی آپ روکیں لوگوں کو، قانون کی طاقت سے آپ کتنا روک سکتے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ سماج میں ہمیشہ ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے جن کو ترغیب و ترہیب کام نہیں کرتی، ان کے لیے بالکل ڈنڈے کی طاقت چاہیے، لیکن سارے لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اچھا سماج وہ ہوتا ہے جو خود سے رکنے والا، جو دل کے منع کرنے پر رکنے کی طاقت اس کے اندر ہو، تب جا کے سماج اچھا، کیونکہ پولیس ہر جگہ پہنچ سکتی ہے نہیں۔ تو اس حدیث میں سماج کی اصلاح کے لیے وہ اصل بتائی گئی ہے جہاں سے ایک داعی کو شروعات کرنا چاہیے، قلوب کی اصلاح۔ اسی لیے بعض علماء نے بات کہی ہے کہ تم اللہ تعالی کی شریعت کو اپنے قلب پر نافذ کرو، اللہ تعالیٰ زمین پر تمہارے لیے اس کی نفاذ کے راستے کھولے گا۔ آج بہت سارے لوگ کیا ہیں، حکومت الہیہ پوری دنیا میں آنا چاہیے، ہاں آپ کی دنیا میں آئی کیا؟ آپ کی دنیا میں نہیں آئی، آپ پوری دنیا میں اسلامی حکومت کے قیام کا خواب دیکھ رہے، لیکن آپ اپنے گھر میں جس میں آپ بادشاہ ہو، ہو کیا پہلے آپ بادشاہ، پہلے یہ طے کرو، ہاں آپ تو نہیں ہو، تو آپ باہر دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور علماء کو برا بول رہے ہیں، آپ لوگوں کو برا بول رہے ہیں، کتنے لوگوں کے بارے میں آپ غیبتیں کر رہے ہیں اپنی مجلسوں میں، آپ خود اپنی جہاں آپ کی چلتی ہے چلنا چاہیے مسئلہ، وہاں تو آپ کی نہیں چل رہی، تو وہاں اور اس اپنے اندر کہاں ہے؟ بیوی بچے بھی نمبر دو پر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم، اپنے آپ کو بچا اور اپنے گھر والوں کو، تم اپنی زندگی میں کتنا اللہ کی شریعت کو نافذ کیے ہوئے ہو، تم عالم میں خواب دیکھ رہے ہو، خواب اچھا ہے لیکن اس کی شروعات کاش کہ تمہاری ذات سے ہوتی، تو تمہاری ذات پر اللہ کی شریعت اگر نافذ نہیں ہو رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں اگر دے دی جائے چابی تم کیا نافذ کرو گے؟ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، کہ اصلاح معاشرے کی، فرد کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے، ساری دنیا سدھرتی ہے گھروں کے سدھرنے سے، گھر 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 بستی 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 بستیاں ملک، اور گھر سدھرتے ہیں افراد کے سدھرنے سے، افراد سدھرتے ہیں دلوں کے سدھرنے سے، اگر دلوں کو سدھارنے کی محنت کی جائے ساری دنیا کافی حد تک صحیح ہو سکتی ہے، یہ اس حدیث سے ہم کو سیکھنے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، اب دیکھیں کتنی عمدہ ترتیب ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ ترتیب آپ دیکھیے، تقویٰ قلب میں، قلب جب صحیح ہو جاتا ہے تو کلام صحیح ہو جاتا ہے، کلام جب صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ کی توفیق سے اعمال بھی صحیح ہو جاتے ہیں. انسان کا دل جب صحیح ہوتا ہے اس کی زبان میں صدق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی زبان خیر کے ساتھ چلنے لگتی ہے. جب زبان صحیح چلتی ہے تو پھر زندگی صحیح ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے کلام کا اس کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آدمی غلط بولتا ہے غلط زندگی بنتی ہے، صحیح بولتا ہے. اپنی زبان کو ایک دن آدمی کنٹرول کر کے دیکھے، محرمات سے فضولیات سے ایک دن آدمی بچائے، سوتے وقت اپنے دل میں بھی اور اپنی زندگی میں ایک نورانیت آدمی محسوس کرے گا، حساب میں بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں، جھوٹ دھوکہ غیبت وغیرہ وغیرہ فضولیات بچا آدمی دن بھر، اس کو واقعی محسوس ہوگا، اچھا محسوس ہوگا، اس کے اعمال کا سدھار آتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ کی تقویت ہے کلام کی حفاظت میں. تو کہا کہ سب سے پہلے تقویٰ ہے، تقویٰ آئے گا زبان سے ہی چلے گی، زبان سے ہی چلے گی، اعمال سے ہی. تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ تقویٰ سے، اللہ کا خوف، اللہ کے لیے رکنے کا مزاج، یہ اگر ہے تو سب صحیح ہے. تو یہ حدیث نمبر 6 جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 7، حدیث نمبر 7، عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ رواہ مسلم. ابو رقیہ یہ کنیت ہے صحابی کی جن کا نام ہے تمیم ابن اوس الداری، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، اپنے دل کو خلوص والا بنانے کا نام ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو. نصیحہ کے بالمقابل علماء کہتے ہیں نصیحہ کے بالمقابل غش ہے، خدا ہے. اگر نصیحہ ایک طرف ہے تو اس کا بالکل الٹا ہے، دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا. تو نصیحت کا نام ہے دین، خیر خواہی کا، سچائی کا نام ہے، خلوص کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے. قلنا لمن، کس کی خیر خواہی کا نام ہے، کس کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کا نام ہے؟ کا للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابہ اللہ کی کتاب کے لیے، ولی رسولہ اللہ کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین مسلمانوں کے امام کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے، وعامتہ اور عام مسلمانوں کے لیے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو کس کے لیے نصیحت ہے؟ نصیحت ہے اللہ کے لیے، کتاب کے لیے، رسول کے لیے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ائمہ، حکام یا قضات، جو امام کا مقام پاتے مسلمانوں میں دینی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے، اور عام مسلمان. اللہ، کتاب، رسول، حکام یا علماء اور عام عوام، ان کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے. ان کے لیے اپنے دل کو دھوکے بازی سے، مکر و فریب سے پاک کرنے کا. ابن العتیر الجزری رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں، جس میں انہوں نے حدیث میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کی تشریح کی ہے. اسی کے ضمن میں النصیحہ کے بارے میں کہتے ہیں النصیحۃ کلمۃ یعبر بها عن جملۃ ہی ارادۃ الخیر للمنصوح له. کہتے ہیں کہ ایک نصیحہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایک لفظ میں اس کو بتا نہیں سکتے ہیں، ایک بڑی تفصیل اس کے لیے چاہیے. ایک لفظ ہے لیکن تفصیل اس کی ہے. اور نصیحت سے مراد یہ ہے کہ جس کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے خیر کا ارادہ کریں، اس کے لیے کیا کریں، خیر کا ارادہ کریں. کہتے ہیں کہ ولیسا یمکن ان یعبر ھذا المعنی بکلمۃ واحدۃ تجمع معناه غیرها. کہتے کہ کسی ایک لفظ میں کوئی ایسا دوسرا لفظ نہیں کہ نصیحت کے معنی پورے کے پورے اس لفظ میں آ جائیں سوائے لفظ نصیحت کے، اور کوئی لفظ نہیں جس میں ایک ساتھ یہ پورے معنی شامل ہو جائیں جو نصیحت میں آتے ہیں. کہتے ہیں وہ اصل النصح فی اللغت الخلوص، لغت میں نصیحت کی اصل لغت میں خلوص کی، خالص ہونا، سونا خالص، دودھ خالص، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں دھوکے بازی نہ ہو. کہتے ہیں یقال نصحته ونصحت له، عربی زبان میں دونوں طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے، نصحه ونصحه له، نصح له. ومعنى نصيحة الله، اب دیکھیے کیا کیا ہے، بہت ہی مختصر الفاظ میں ان کا ہے. امام النووی نے علماء کے کلام کو جمع کر کے ایک ساتھ کئی باتیں کہی ہیں. ابن عطیر رحم اللہ فرماتے ہیں ومعنى النصيحة لله، اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی ہماری خیر خواہی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے والنصيحة ونصيحة الله کیا ہے؟ ومعنى نصيحة الله صحة الاعتقاد في وحدانيته، سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا. اللہ رب العالمین حقدار ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا اہتمام کریں صحیح طریقے سے، اللہ کے برابر کسی کو نہ کریں اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں. یہ اللہ کے لیے نصیحت ہے. واخلاص النیت فی عبادتی، اور اللہ کی تمام عبادات میں اخلاص، نیت کا اخلاص پیدا کریں، یعنی ساری عبادات کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی بڑے اور چھوٹے دونوں شرک سے بچیں، اللہ کے سوا کسی اور کو رب معبود بنانے سے بچیں، اور اللہ کی عبادت مخلوق کے دل میں جگہ بنانے سے بھی بچیں، اس کے لیے کرنے سے بھی بچیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. تو یہ دو باتیں انہوں نے بتائی ہیں. علماء نے بہت ساری اور تفصیل بھی اس کی ذکر کی ہے. کہتے ہیں وَالنَّصِيحَةُ لِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں هُوَ التَّصْدِيقُ بِهِ وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ، اللہ کی کتاب کے لیے خیرخواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی کتاب میں جو بھی باتیں ہیں ان کو سچا مانیں، ان کی تصدیق کریں، اور جو بھی اس کتاب کا مطالبہ ہم سے ہے اس پر عمل کریں. اللہ کی کتاب کی بہت جامع اور بہت مختصر الفاظ میں ان کا، باقی علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ کی کتاب کی کے لیے نصیحت، کے لیے خیرخواہی، کے لیے خلوص کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے تصدیق، دوسرے ہے تعمیل. تصدیق، تعمیل، جو بھی باتیں قرآن میں ہیں سب کو سچا مانیے، کسی میں شک نہ کرے، کسی کا انکار نہ کرے، اور جو بھی احکام اس میں ہیں، قرآن میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اخبار ہیں یا تو احکام ہیں، یا تو اخبار ہیں یا پھر احکام ہیں، تو جتنی خبریں قرآن میں ہیں ان کو سچا مانیں، جتنے احکام قرآن میں ہیں ان کی تعمیل کریں. یہ قرآن کے لیے اپنے آپ کو خالص بنانا ہے، کھوٹ نہیں ہے. ونصیحت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم التصدیق بنبوتہ ورسالتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی تصدیق کریں. اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بھی بنایا، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. والانقیاد لما امر به ونہا عنہ، ایک تو آپ کی تصدیق ہو بطور رسول، بطور نبی، اور دوسرے آپ کی تعمیل ہو، آپ کے امر و نہی، جس کا آپ نے حکم دیا اس کو کرے، جس سے آپ نے روکا اس سے رک جائے. علماء نے اور بھی چیزیں بیان کی ہیں، آپ کی احادیث کا علم حاصل کرنا، آپ پر درود پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، آپ کے مقصد میں آپ کی نصرت کرنا، آپ کے اہل بیت کی تعظیم کرنا، آپ کے صحابہ کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، اور اس طرح سے اور مزید چیزیں، آپ کے علم کی نشر و اشاعت کرنا، یہ ساری چیزیں اور بھی ذکر کی علماء نے. کہتے ہیں وہ نصیحت الائمہ تھی، ائمہ کی نصیحت، مسلمانوں کے جو حکام ہیں، جو مسلمانوں کا امام ہوتا ہے یا مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے، اس کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ ان یطیعہم فی الحق ولا یرا الخروج علیہم اذا جاروا، دو چیزیں، اس کے علاوہ بہت ساری ہیں لیکن دو بنیاد ہیں. نمبر ایک، حق بات کا جو بھی حاکم حکم دے اس پہ فرما برداری کرنا، جو بھی ایسا حکم دے جس کا معصیت ہونا ثابت نہ ہو، جو گناہ نہ ہو، اس بات کو مان لینا. حاکم اگر حکم دے دے کہ پیڑ نہیں کاٹنا ہے، حکومت میں پیڑ نہیں کاٹنا ہے، نہیں کاٹنا ہے کیونکہ اس کا حکم ہے، وہ معصیت نہیں ہے، اس کو ماننا پڑے گا. کسی مصلحت کی بنیاد پر اگر وہ کہے یہ تم کو کرنا پڑے گا تو وہ حکم اس کا مانے. ایطیعہم فی الحق ولا یرا الخروج علیہم اذا جاؤ، اور اگر وہ ظلم بھی کرے تب بھی اس کے خلاف خروج نہ کرے. حاکم ظالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ظالم بھی ہو، جسے حدیث میں آیا کہ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اگر وہ تیری پیٹ پر کوڑے برسائیں اور تیرا مال بھی چھین لے، حاکم، تو اس کی بات سن اور مان. سمعنا وأطعنا، علیکم بالسمع والطاعة وإن عبد الحبشية، تمہارے لیے سننا اور ماننا لازم ہے چاہے تم پر ایک غلام حبشی کو امیر بنایا جائے. تو مسلمانوں کا جو اصل حاکم ہے، امیر المؤمنین، یا مسلمان کا جو حاکم ہے، اس کی بات ماننا کتنا ضروری ہے. اگر وہ تم پر ظلم کرے تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہ کریں. اس اصول کو اہل سنت والجماعت نے اپنی عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا ہے. عام طور سے آپ دیکھیں الطحاویہ، آپ دیکھیے اصول السنہ امام احمد بن حنبل کی دیکھیں، اسی طرح سے اور عقیدے کی کتابیں آپ دیکھیں گے، آپ کو ملے گا کہ حکام کے لیے سمع طاعت اور ان کے خلاف بغاوت اور خروج نہ کرنا، یہ عقیدے کی کتابوں میں شامل ہے. اور خوارج نے اسی کو توڑا ہے. اور صرف خوارج کے بارے میں، آپ دیکھیں بدعتی تو بہت سارے ہیں، صرف خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر میں رہوں، وہ مسلسل نکلتے رہیں گے، اگر میں رہوں اس وقت تو میں قوم عاد کی طرح ان کا قتل کرتا ہوں. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حاکم کے لیے جائز ہے کہ خوارج کے خلاف جنگ کرے. یہ انڈیویجول لیول پر نہیں ہے، میں سے مراد ایز اے حاکم آپ نے بیان کیا ہے، یہ عامی کے لیے نہیں، حاکم کے لیے. یہ حاکم کے لیے جائز ہے کہ وہ باغیوں کے خلاف جنگ کرے. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے خوارج کے خلاف جنگ کی، کوئی نہیں بول سکتا مسلمان تھے کیسے ان کے خلاف جنگ کی. تو باغیوں کے خلاف جنگ حاکم کر سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اور کسی بھی ذاتی کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں آپ نے نہیں کہا کہ میں قتل کروں گا ان کو، ان کا شر اتنا تھا. حاکم کے خلاف خروج کرنے والوں کا شر بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک ظالم بادشاہ کا ہونا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں پر کوئی حاکم نہ ہو، کیونکہ اس کا ظلم محدود ہوگا. لیکن اگر اس کو ہٹا دیا جائے اور بغیر حاکم کی رعایا ہو جائے تو ہر آدمی، ہر بگڑا ہوا آدمی دوسروں کی جان و مال کا صفایا کرے گا. لہذا حاکم کا ہونا ضروری ہے. اس کے خلاف خروج کرنے سے، اس کو ہٹانے کی کوشش سے، ساری حکومت میں، ساری عوام کے اندر جان و مال کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے آج کل جو عام طور سے لوگوں میں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ حکام کے خلاف ہم کو خروج کرنا چاہیے، یہ بات غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. ان کی اتنی ساری غلطیاں ہیں، اتنی غلطیاں کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہم کو آواز اٹھانا چاہیے؟ نہیں. اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں، کیا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند کلمۃ الحق عند سلطان جائر، افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے. تو ہم ظالم بادشاہ کے خلاف لوگوں کے درمیان بولیں گے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور اس طرح سے سوشل میڈیا پر، اور خاص طور سے سعودی عرب کے خلاف بولیں گے. آج جتنے بھی اس ذہن کے لوگ ہیں سارے مسلمان حکاموں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ کو ہٹاؤ، دوسروں کو لاؤ. اس کا نتیجہ آپ بہت سارے ملکوں میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ مسلمان کتنی مصیبت میں واقع ہوئے ہیں. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تم کسی سلطان سے کوئی منکر دیکھو تو کھلم کھلا اس کے خلاف تم بولو مت، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑو، تنہائی میں اسے لے جاؤ اور اس کو نصیحت کرو. اگر وہ مانے تو ٹھیک، اگر نہ مانے تو تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکام کے خلاف عوام کو ورغلانا یہ جائز نہیں ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں خوارج کے ایک فرقے کا ذکر کیا ہے اور ان کا لقب ہے القعدیہ. القعدیہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہتے ہیں، جہاد نہیں کرتے ہیں، لیکن بھولے بھالے مسلمانوں کو جہاد پہ للکار کے ان کو بھڑکا کے آگے کر دیتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے. حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کے بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ خوارجی کا ایک فرقہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ ان کا نام القعدی ہے. اور بھی علماء نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اس دور میں ایسے لوگ آپ کو زیادہ دکھائی دیں گے، خاص کر کے آپ اگر واٹس ایپ یونیورسٹی میں قدم رکھیں تو آپ کو یہ سارے لوگ وہاں پہ بھرپور کیمپس میں دکھائی دیں گے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حکام غلطی کرتے ہیں لیکن ان کی خیرخواہی کرنا چاہیے. ماں باپ اگر غلطی کرے تو کیا کرتے ہیں؟ کوڑے برساتے آپ ان کے اوپر، گھر سے باہر نکال دیتے، نصیحت کرتے ہیں. یا ابتی لا تعبد الشیطان، کتنے پیار سے نصیحت کر رہے ہیں، والد صاحب شیطان کی عبادت مت کرو. ابراہیم علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں. ایک کافر باپ ہے اس کو نصیحت، ایک مومن ہو مسلمان ہو غلطی کرے اس اتنے ادب سے. اور حاکم اگر ہے جس کے ہاتھ میں پوری رعایا ہے، سب کی جان و مال کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہے، وہ مسئول ہے اللہ کے ہاں، تمہارے پاس نہیں. بھائی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو آدمی اپنے گھر والوں پر راعی ہے اور حاکم رعایا پوری سلطنت جو بھی ہے اس پر راعی ہے. تو اپنے گھر والوں پر ہے، پوری حکومت پر نہیں. اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا. والرجل راع على اهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. حدیث یہ بتا رہی ہے آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست و نگران ہے اور عورت اس کے بچے اور اس کے گھر پر نگران ہے، سرپرست ہے. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ہر ایک چرواہا ہے، ہر ایک سرپرست ہے، نگران ہے، اس سے ماتحت کے بارے پوچھا جائے گا. لہذا سلف نے اس بات کا خاص اہتمام کیا کہ عوام کو اس سے روکیں. لیکن جو لوگ جاہل ہیں، جو لوگ کم علم لوگ ہیں، نیم حکیم ہیں، وہ یہ ہمیشہ سمجھتے ہیں یہ جو حکام کے خلاف بھڑکانے سے روکتے ہیں یہ حکام کیا نعوذ باللہ بکے ہوئے ہیں. بھائی آپ کسی چیز کو الٹا دیکھنا چاہیں تو آپ جیسا چشمہ پہنیں گے ویسے ہی دکھائی دے گا سب کچھ. سلف اس سے روکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور آپ نے منع کیا اس لیے کہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں، جان و مال کا عام نقصان ہوتا ہے، اس لیے منع کیا ہے. اور ایک اصول ہے جس کو خیر الشرین کہا جاتا ہے، کہ بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو گوارا کیا جا سکتا ہے. کیونکہ بات یہ بہت اہم ہے اس باب میں، اس لیے بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں میں. اور آج کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے، اس لیے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور مسجد میں آ کے کونے میں گیا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد میں پیشاب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. صحابہ فوراً اٹھے، ڈانٹنے لگے اس کو، ماں ماں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعو لا تظلمو، چھوڑ دو اس کو، مت ڈانٹو. عجیب، ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے مسجد میں آ کے، اور اللہ کے نبی سے چھوڑ دو اس کو. آج کوئی عالم اگر ایسا ہے کسی معاملے میں، اس معاملے میں نہیں دوسرے معاملے میں، دیکھو منکرات ہو رہے ہیں بولے مت بولو، کیسے علماء ہیں ان کی ذمہ داری تھی نہیں بولنا. آپ نے کہا دعو، چھوڑو اس کو، کیا کام کر رہا ہے وہ، بہت نیک کام کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، مسجد پاکیزگی کی جگہ ہے، ناپاکی کی نہیں. آپ نے کہا چھوڑو اس کو، مت ڈانٹو، ڈانٹو بھی مت، چھوڑو بھی اور ڈانٹو بھی مت. وہ آدمی پورا فارغ ہوا. اس کے بعد آپ نے اس کو بلایا، بلایا کہا کہ مسجدیں گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد، نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی جگہ ہے. بتانا تھا تو بتایا، لیکن اس کے مناسب وقت پر بتایا. اور صحابہ میں سے کہا کہ جاؤ ایک ڈول پانی لا کے ڈال دو، اس کو نہیں کہا لے پانی جا بکٹ لے اور جا کے لے جا کے پانی لا دو، تو بہت دھلائی کریں گے تیری، پیشاب کرتا مسجد کے اندر. بلکہ صحابہ سے جو لوگ ڈانٹنے کے لیے اٹھے تھے ان سے ہی کہا لو جاؤ تم لوگ دو اس کو، اور کہا اس لیے کہ تم کو اللہ تعالی نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مشکل پیدا کرنے والے بنا کر نہیں. انکم ویتم ویسرین. گئے انہوں نے لا کے ویسا کیا جو بھی اللہ کے رسول کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے امام النووی نے بتایا دو باتیں اس حدیث میں، کیوں نہیں منع کیا. کہا دیکھو اگر نمبر ایک اس کو پیشاب سے گھسیٹتے صحابہ کرتے ہوئے، تو پیشاب کہاں ہو رہا تھا، مسجد کے ایک کونے میں. اب اگر پیشاب اس کا نہیں رکتا، اس کو گھسیٹ لیتے وہاں سے، بھگاتے اس کو وہاں سے مار کے، تو اس کا پیشاب کہاں ہوتا، تو گندگی جو ایک کونے میں محدود تھی، مسجد کے ایک حصے میں تھی، محدود حصے میں تھی، وہ مسجد کے کم حصے میں ہوتی کہ زیادہ، زیادہ. تو ایسا کام جو کاؤنٹر پروڈکٹیو، روکنے کی کوشش بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہے، وہ چھوٹا شر ہے، آلریڈی شر حاصل ہو چکا ہے، پیشاب شروع ہو گیا، کام شروع ہو گیا، تو گندگی تو آ گئی. اب گندگی یا تو کونے میں رہنے دو یا تو پوری مسجد میں کرو، دو میں سے ایک آپشن ہے. یا تو گندگی نہیں ہے سر، ایک آدمی آیا میں یہاں پیشاب کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرو، ایسا ہوا وہاں پہ نہیں، آیا اور شروع ہو گیا، پیشاب کر دیا اس نے، اب اس کو روکنے کی کوشش پیشاب کو بڑھائے گی، گندگی کو بڑھائے گی. تو ایسی کوشش گندگی کو روکنے کی جو گندگی کو بڑھانے کا ذریعہ بنے، عقل مندی ہے. تو صحابہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ گندگی کر رہا ہے، منع کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ گندگی کر چکا ہے، اب اس کو بڑھانا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں خیر الشرین، وہ بھی شر یہ بھی شر، تھوڑی گندگی بھی شر ہے وہ بھی برا ہے، زیادہ گندگی بھی برا ہے، لیکن زیادہ گندگی زیادہ برا ہے. تو زیادہ برا نہیں چاہیے ہم کو، تھوڑا برا بھی اس پہ راضی رہو. کب تک؟ قیامت تک نہیں، صحیح قائم آنے تک. فری ہو گیا، فارغ ہو گیا، ادھر آؤ. اس کو بلایا جب وہ فارغ ہو گیا، اور اب زیادہ گندگی کا امکان ختم ہو گیا، اب بلایا اس کو اور منع کیا اس کو. صحابہ بھی منع کرنا چاہتے تھے، آپ نے بھی اس کو منع کیا، بچھایا پیار محبت سے سمجھایا اس کو. صاحب بھی کہتے ہیں یعنی کئی روایت میں آیا کہ بعد میں جا کے وہ آدمی، وہ مسلمان تھا، غیر مسلم نہیں تھا، صحیح مسلم کی حدیث میں کہ مسجد میں آیا بےچارا آدمی، کہا یار کہا تھا، کہا اے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ہم دونوں کی سوا کسی پہ رحمت کر. آپ نے کہا لقد تحجرت واسعا، تو نے تو ایک وسیع چیز کو محدود بنا دیا، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور کسی پہ رحم مت کر. کم سے کم اس نے دیکھی کتنا بڑا دل اس کا، کہ اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، تو محبت کرنے والا تھا، آپ کو چاہنے والا تھا، معلوم نہیں جا کے کونے میں پیشاب کر دیا. تو وہ کافر نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، دیہاتی تھا، نہیں معلوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے سمجھایا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، مسجد کس چیز کی جگہ ہے کس چیز کی نہیں. اس سے علماء نے استدلال کیا، امام النووی نے استدلال کیا کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ یعنی ایک ذریعہ ہے کہ خیر الشرائن اس کو کہتے ہیں کہ بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو گوارا کیا جائے. اسی لیے بعض علماء بعض ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو منکرات ہیں لیکن اس کے مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں، یا اگر بولتے بھی ہیں تو عوام میں نہیں تنہائی میں بولتے ہیں. شیخ عثیمین کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا نوجوان، کہا آپ ایسا بولتے ہیں، ایسا بولتے نہیں، حکام کو ایسا نہیں کرتے آپ. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ پورا سنتے رہے، ٹھنڈا چپ چاپ سن، بولنے دیا اس کو پورا. جب اس کی بات ختم، پوچھا ہو گئی تمہاری بات، تم کو کس نے بتایا کہ ہم نہیں بولتے؟ تم نے کہا نا کہ ہم لوگ نہیں بولتے کچھ بھی. تم کو کس نے بتایا، کیسے معلوم پڑا تم کو کہ ہم نہیں بولتے ہیں؟ کیا ہم سارے لوگوں کے سامنے بولتے؟ جس کو بولنا ہے اس کو ہم بولتے ہیں. تم کو کس نے بتایا لیکن ہم نہیں بولتے، کیسے معلوم پڑا؟ پیچھے کیمرہ لے کے گھوم رہا ہے. علماء نہیں بولتے کس نے بتایا؟ لیکن کیا علماء بازار میں بولیں؟ ایک آدمی اگر اس کا باپ کوئی غلطی کرے بازار میں چوراہے پر جا کر بولتا ہے، اس کی ماں اگر کوئی غلطی کرے، ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے، بازار میں جا کے کہتا ہے اس بارے میں؟ نہیں، اپنے گھر کی عزت جانتا ہے، وہ حاکم ہے مسلمانوں کا، اس کی عزت کی پرواہ نہیں، اس کے بارے میں اس سے بول. اسی لیے کیا کہا کہ تنہائی میں اس کا ہاتھ پکڑ جا اور اس کو نصیحت. اس دور میں بہت ضروری اس چیز کا معاملہ کہ ایک آدمی اگر اس کا ایکسس ہے، اب نہیں حدیث میں تو آیا نا کہ دیکھو سلطان جائر ہو تو کلمہ حق کرنا جہاد ہے. ہاں عند سلطان جائر لا فی الشوارع، سلطان جائر کے پاس حق بات بولنا ہے، نہ کہ بازاروں میں. لیکن آدمی کیا کر رہا ہے؟ بازاروں میں بول رہا ہے. تو حکام کے خلاف، خاص طور سے مسلمان حکام کے خلاف، یہ چیز صحیح نہیں ہے. ان کی خیر خائی ہونا چاہیے. امام احمد کے بارے میں معروف ہے کہ ان سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے صرف اختیار دے دیا جائے کہ تیری ایک دعا جو مانگا ہے وہ قبول ہوگی، تو میں وہ دعا حاکم کے بارے میں مانگوں گا کہ اللہ اس کو صحیح توفیق دے. ایک دعا اگر ہو میری، کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے مانگوں گا میری ذات تک محدود ہے. حاکم اگر صحیح ہو جائے، اس کو توفیق ملے، ساری رعایا میں خیر آتی ہے. یہ خیر خواہی ہونا چاہیے، آدمی بھلا چاہے. تو وہ نصیحت الائمہ کہتے ہیں ان یطیعوا فی الحق ولا یرى الخروج علیہم اذا جاروا، اگر وہ ظلم بھی کریں ان کے خلاف خروج نہ کریں، ان کے خلاف بغاوت اور جنگ نہ کریں. وہ نصیحت عامۃ، اس میں ائمہ دوسرے بھی آتے ہیں، اہل علم جو امام گزرے ہیں. وجعلنا منهم ائمة، یعنی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ائمہ پیدا کیے. ائمة یهدون بأمرنا، یهدون بأمرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے تھے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق. تو جو اہل علم ائمہ گزرے ہیں ان کی بھی شان میں آدمی گستاخی نہ کرے. اہل علم جو ہم سے پہلے مسلمانوں کے امام گزرے ہیں، صرف چار نہیں ہیں، مسلمان امت اتنی فقیر مسکین نہیں ہے کہ صرف چار امام کے پاس، بلکہ کئی امام گزرے ہیں، حدیث کے امام، فقہ کے امام، تفسیر کے امام، اور دین کے کئی معاملات پہ ائمہ گزرے ہیں. ان کا احترام کریں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں. جو لوگوں کے امام ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. ونصیحت عامۃ المسلمین ارشادہم الی مصالحہم، اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت، خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ان کی مصلحت کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے، جو چیز ان کے لیے بھلی ہو اس کی طرف ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کو مس گائیڈ نہ کیا جائے کہ کوئی چیز ان کے لیے نقصان والی ہو اور ادھر بھیج دیں، نہیں، بلکہ خیر کی طرف اور ان کی مصلحتوں کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے. اور اگر استعداد ہو تو اس خیر میں ان کا تعاون کیا جائے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خیر اور تقوی کے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ان کا تعاون کیا جائے. تو اس طرح سے یہاں پر کتنے ہیں؟ پانچ، جن کے لیے مسلمان کو خیر خواہی کرنے والا ہونا چاہیے: اللہ، اس کی کتاب، اس کا رسول، پھر مسلمانوں کے ائمہ، اور عام مسلمان. خیر خواہی کے بارے میں حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ الدین النصیحہ، دین عین خیر خواہی کا نام، یعنی اتنی معظم چیز ہے کہ دین میں بہت اہم چیز ہے. جسے حدیث میں آیا الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہی کا نام ہے، یعنی حج کا معظم بڑا رکن عرفہ ہے. اسی طرح سے دین میں عظیم و شان چیز خیر خواہی ہے. اپنے دل کو غش سے اور گندگی سے کینہ کپٹ سے پاک رکھنا, آلائشوں سے اپنے قلب کو پاک رکھنا, اللہ کے بارے میں, کتاب کے بارے میں, رسول کے بارے میں, اماموں کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں. تو قلب کی خیر خواہی یہ دین ہے. اور داعی کے لیے بہت ضروری ہے, داعی کے لیے دو صفات ہیں. جو لوگ دین کے میدان میں ہیں, لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں, اور انبیاء کی صفات میں سے دو اہم ترین صفات ہیں, وہ کیا ہیں؟ خیر خواہی اور امانت داری. خیر خواہی اور امانت داری. ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا, انہوں نے اپنی قوم سے کہا, کیا کہا؟ قال یا قومی لیس بی سفاہت, اے میری قوم میری عقل خراب نہیں ہوئی ہے. عام طور سے لوگ نبیوں کو رسولوں کو, نعوذ باللہ, ان کا دماغ خراب ہو گیا, یہ پاگل ہیں, یہ مجنون ہیں, یہ بیوقوف ہیں, نعوذ باللہ, اس طرح کے القاب دیتے آئے ہیں. انسان جس چیز کو خود سمجھ نہیں پاتا ہے, اونچی بات بولنے والے کو ہی بیوقوف بولتا ہے. آدمی بعض اوقات اتنی بڑی حقیقت ہوتی ہے کہ اس کی عقل میں نہیں آتی تو مذاق اڑاتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد زندگی ہے اور یوں ہے اور تو ہے, نہیں ہو سکتا ہے, تو مذاق اڑاتا ہے, پاگل کہتا ہے, مجنون ہے. یا قومی لیس بی سفاہت, اے میری قوم میں جہالت اور بیوقوفی میں مبتلا نہیں ہوں, مجھے جہالت کی بیماری نہیں لگی ہے. ولکنی رسول من رب العالمین, بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغامبر ہوں, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا, میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام ہے. ابلغکم رسالات ربی, میں اپنے رب کی طرف سے پیغامات تم کو پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں, بھلا چاہنے والا ہوں, میں امانت دار ہوں. داعی میں دو صفات ہونی چاہیے, ایک وہ مخلوق کی نسبت سے خیر خواہ ہو, اور اللہ کی نسبت سے امین ہو. دو چیزیں ہیں. اس حدیث میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا تأمنونی وانا امین من فی السماء, تم مجھ کو امانت دار نہیں مانتے؟ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے, تم مجھ کو امانت دار نہیں مانتے, حالانکہ مجھ کو وہ امین مانتا ہے جو آسمان پر ہے, میں اللہ کے نزدیک امین ہوں, تم مجھ کو امانت دار نہیں مانتے. تو انبیاء امین ہوتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یاتینی خبر السمائی صباحا ومساء, آپ نے کہا میرے پاس آسمان سے خبر آتی ہے صبح شام. تو اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام لوگوں تک پہنچانا, یہ انبیاء اس کو امانت مان کے چلتے, اگر نہیں پہنچایا تو خیانت ہو جائے گی, اللہ محاسبہ کرے گا. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته, اے رسول پہنچائیے جو آپ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے, لوگوں تک اس کو پہنچائیے, اگر آپ نے نہیں پہنچایا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو ایک رسول کو ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہیں پہنچایا اللہ کے ہاں مجرم ہو جاؤں گا, یہ اللہ کی امانت ہے, یہ عوام تک پہنچانا ہے, اس کو پہنچانا ضروری ہے, ورنہ یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی اگر نہیں پہنچا ہے. امانت ادا نہیں کیا اگر میں نے نہیں پہنچا ہے. ذمہ داری کا احساس. دعوت ہابی نہیں ہے, میری ہابی میں کیا ہے؟ فٹ بال کھیلنا, ہاں, اور جم جانا اور دعوت دینا. دعوت ہابی نہیں, وہ ایک ذمہ داری جس پر محاسبہ ہونے والا ہے. وہ ٹائم پاس کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں, اچھا لگتا کبھی کبھی دعوت دینے, فریش ہو جاتا ذرا دماغ. دعوت ذمہ داری ہے, اس کی فکر ہر رات دن آدمی کو ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام یوں کا تم پہنچانا. امانت داری ایک, اور ناس ہے مخلوق کا بھلا چاہنے والا, کاش کہ ان کو ہدایت مل جائے, ان سے مجھ کو کچھ ملے, ان کو ہدایت مل جائے, میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے یہ میں ان کو پہنچانا چاہتا ہوں, ان کا بھلا اس میں ہے، ان کا بھلا چاہنا، ان کی خیر خواہی، ان کے لیے سخاوت کا اظہار، دینے والا بننا، لینے والا نہیں، مانگنے والا نہیں. الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. مسلمان قوم عالمی سطح پر دینے والی بنے. اللہ تعالیٰ کا دین جو دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی آپ کہیے آپ کے رب کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یہ دین، یہ قرآن. فبذلک فلیفرحوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ اس قرآن کو پا کر خوش ہو جائیں، اللہ کے اس فضل پر، اس کی رحمت پر خوش ہوں. فبذلک فلیفرحوا میں علماء نے بتایا کہ اس سے خوش ہو کس سے، بعد نے کہا اسلام، بعد نے کہا قرآن. هو خیر مما یجمعون، هو خیر مما یجمعون، کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جس کی جمع کرنے میں لوگ لگے ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی امانت ہے. الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے، جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچائے، آمین. اور ان کی خیر خواہی ہو کہ ان کا بھلا ہو جائے، یہ ہدایت پر آ جائیں، ان کی زندگی میں خیر آ جائے، یہ اللہ تک پہنچے توحید کے ساتھ، آخرت میں کامیاب ہو جائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری مثال تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی اور پتنگے اس آگ کے روشن ہونے کے بعد اس آگ میں گر پڑتے ہیں، اور وہ آدمی ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ گرے پڑے جا رہے ہیں اس کے اندر، اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. میں تمہاری پیٹھ پکڑ پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں، ہلم عن النار، ہلم عن النار، آگ سے بچو، آگ سے بچو، اور تم کے آگ میں کودے چلے جا رہے ہو. داعی ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دھکیل دے آگ، جاؤ جانا ہے تو جاؤ، پیٹ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا، مت جاؤ آگ میں، گویا کہ اس کا مسئلہ ہو جائے، ان کا مسئلہ اس کا مسئلہ بچ جائے، ان کا عذاب ایسا ہو جائے اس کے لیے جیسے اس کو عذاب ہوا. یہ جو خیر خواہی ہے کہ جنہوں نے خون سے لطپت کیا آپ کے قدموں کو، پتھر مارے، فرشتہ آگے کہہ رہا کہ ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دیتا ہوں اگر آپ حکم دے دیں، بس اللہ کی طرف سے آیا ہوں میں. آپ نے کہا نہیں، اگر یہ نہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. بھلا چاہنا، دور تک دیکھنا، اگلی نسل تک دیکھنا، حال کی محرومی میں مستقبل میں امکان کو دیکھنا، حال کی محرومی میں مستقبل کے پاسبلٹی کو دیکھنا، آج نہیں تو کل، کوئی بات نہیں، لیں گے ہم لوگوں کو دین کی طرف لائیں گے ہم، یہ مزاج بھائی کا ہونا چاہیے. تو بھلا چاہنا لوگوں کا ایک، اور امانت داری کا احساس دو. اسی لیے خود علیہ السلام نے کیا کہا، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے بنا بنا کے نہیں بول رہا، رب کی طرف سے آ رہے میرے پاس میسیجز، یہ میں دے رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین، میں دے رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے لیے، اور میں تم کہو کہ مت کرو، ایسا مت پہنچا ہم کو، میں نہیں رک سکتا کیونکہ امانت ہے، دینا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے. دونوں کے درمیان ہے، مخلوق کی خیر خواہی اور خالق کی نسبت سے امانت داری، یہ دونوں کے بیچ میں دائی ہوتا ہے. تو یہ مزاج اگر آدمی کا بن جائے، وہ کبھی دعوت چھوڑے گا نہیں، اس کی ہابی نہیں بنے گی، وہ اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے گا. اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. تو نصف جو ہے خیر خواہی، یہ انبیاء کی شان ہے، انبیاء کی دائمی سنت ہے. حدیث نمبر 8، اور بھی باتیں اس میں لیکن بس آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. حدیث نمبر 8، اسلام میں داخلہ اور جان و مال کی حرمت. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ جب وہ ایسا کریں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں نماز قائم کریں زکات ادا کریں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے سوائے اسلام کے حق کے. ان کی جان میں بھی اسلام کا حق ہے ان کے مال میں بھی اسلام کا حق ہے اس سے تو محفوظ نہیں ہوگا یعنی وہ حق لیا جائے گا. وحسابهم علی اللہ تعالی اور ان کا حساب اللہ پر ہے کہ ان کا اقرار سچا ہے یا جھوٹا. اس حدیث میں جان و مال کی حرمت کی اصل ہے. یہ حدیث اصل ہے اس باب میں کہ مسلمان کا جان و مال محترم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا ہے. قتال رکے گا کس چیز پر؟ کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں. جب کسی سے حرب چھڑ جائے کسی سے جنگ شروع ہو جائے تو جنگ ختم کس پر ہوگی؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کا اقرار کریں. جیسے وہ اقرار کریں ان کا قتل حرام ہے. یعنی جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے. اس کی دلیل اور اس کی تفصیل ایک حدیث سے ہم سمجھتے ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الحرقۃ. حرقہ ایک بستی, اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا. فصبحنا القوم فهزمناهم, صبح سویری ہم نے قوم پر حملہ کر دیا اور ان کو شکست دے دی. ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم, میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دوسرے ایک انصاری صحابی, ان کی مٹ بھیڑ ایک آدمی سے ہوئی جو اس قوم کا تھا جس پر حملہ کیا. فلما غشيناه دوران جنگ, جب ہم اس پر غالب آ گئے لڑتے لڑتے, دونوں لڑ رہے تھے ایک آدمی سے, قال لا الہ الا اللہ, اس آدمی نے کیا کہا جب دیکھا کہ اب مغلوب ہو گیا ہے تو اس نے اس حالت میں کیا کہہ دیا, لا الہ الا اللہ. فكف الانصاري فطعنته بروحي رمحي حتى قتلته, انصاری نے تو ہاتھ روک لیا میرے ساتھ میں جو میرے پارٹنر تھے لڑنے میں, انہوں نے تلوار روک لی اس کا کلمہ سنتے ہی, لیکن میں نے کیا کیا میرے ہاتھ میں جو برچی تھی چھوٹا بھالا ہوتا ہے میں نے اس کو گھونپ دیا اس کے اندر اور مار ڈالا اس کو. اب نیوز یہ پہنچی کہاں تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلما قدمنا بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم مدینہ آئے جنگ کے قصے اور سارے معاملات تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان ہوئے, یہ کیس بھی آیا. فقال یا اسام اقتلته بعدما قال لا الہ الا اللہ, آپ نے پوچھا اے اسامہ لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد بھی تو نے مار ڈالا اس کو؟ قلت کان متعودا, اللہ کے رسول نے تو جان بچانے کے لیے بولا تھا ایسا. آپ نے فرمایا, فرماتے ہیں فما زال يكررها حتى تمنيت انی لم اکن اسلم تو قبل ذالک الیوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی کہتے تھے، اے اسامہ لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد بھی تو قتل کر دیا اس کو، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد مار ڈالا تو نے اس کو، اب بار بار یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا، یعنی آج ہی مسلمان ہوتا، یہ جو گناہ میرا ہوا ہے، یہ جو جرم میرا ہوا ہے اسلام لانے سے دھل جاتا، اب تو میرے اکاؤنٹ میں آ گیا نا، تو اسلام سے پہلے کا ہوتا یہ عمل میرا، اسلام میں نہ ہوتا۔ صاحب اپنے اسلام میں داغ سے ڈرتے تھے کہ میرے اسلام کے بعد کوئی ایسی چیز میری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے جو کلنک ہو، ایک داغ میری زندگی میں، کس نے اسلام کے بعد ایسا کام کیا ہے؟ اتنا بولتے رہے آپ، لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد بھی مار ڈالا اس کو، تو کہا کہ مجھ کو تمنا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا، آج مسلمان ہوتا، یہ عمل میرا اسلام والا نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، کہا اللہ کے رسول اس نے تو بس ہتھیار دیکھ کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، جان بچانے کے لیے پڑھا تھا اس نے۔ آپ نے کہا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم ام اقالها ام لا، کا سینہ پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا اس کا کہ اس نے جان بچانے کے لیے بولا تھا یا واقعی سچا کلمہ تھا، ڈانٹا یعنی تم کو کیسے معلوم پڑا اس نے کیوں کہا تھا جان بچانے کے لیے کہا تھا، سچا کلمہ نہیں تھا، تو نے اس کا سینہ پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا، سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ دل کی سچائی کے ساتھ اس نے مانا تھا یا پھر دکھاوے کے لیے تھا، کیوں اس کا سینہ چیر کے نہیں دیکھ لیا؟ کہتے ہیں فما زال یکررها علی حتى تمنیت انی اسلمت یومئذ، آپ بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش آج میں مسلمان ہوتا، آج کا دن میرا اسلام کا ہوتا۔ امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی تب تک جنگ جاری رہے گی جب تک ایک آدمی کلمے کا اقرار نہ کرے، اگر کلمے کا اقرار کرتا ہے فوراً اس سے لڑائی ہو جائے، اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسان کی جان کا محافظ ہے، اسلام میں جنگ کے میدان میں بھی ایک آدمی کلمہ پڑھے تو اس کا احتمال ہے کہ جھوٹا کلمہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے کلمے کی اقرار کی عظمت کی وجہ سے شبہ ہے دونوں میں سے، تو جان کی اب مار ڈالو یا مت مارو، دونوں میں سے ایک بھی آپشن ہے، ہو سکتا ہے آدمی صاحب ہی کہہ رہے ہیں، دیکھنے میں تو یہ دکھ رہا تھا ہم، کیونکہ پہلے تو پڑھا نہیں، جب مغلوب ہو گئے تو کلمہ پڑھا، تو قرائن بتا رہے ہیں کہ اس کا کلمہ جان بچانے کے لیے تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکسکیوز قبول نہیں کیا، کہا سینہ پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا اس کا، سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا اس کا۔ تو ایسی حالت میں بھی آدمی کو اس کے کلمے کو قبول کرنا چاہیے، تو معلوم ہے کہ جان اتنی اہم ہے، کلمے کا اقرار اتنا عظیم شان ہے کہ انسان کی جان محفوظ ہو جاتی، بعد میں چیک کریں گے کہ سچا کلمہ تھا کہ جھوٹا، لیکن اس وقت نہیں، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ عصمت الحال ہے، اس کو یاد رکھیے، یہ کیا ہے؟ عصمت الحال، کہ اس وقت اس کی جان محفوظ ہو جائے گی، بعد میں اگر اس کے مرتد ہونے کا، جھوٹے ہونے کا اقرار ہو، یا بعد میں کوئی ایسا کام کرے جس سے قتل کیا جا سکتا ہے، تو وہ بات کی چیز ہے، لیکن یہ چیز کیا ہے؟ اس وقت اس کی جان محفوظ ہے، کلمہ کا اقرار کریں اب محفوظ ہو، بعد میں دیکھیں گے سچا جھوٹا ہے، لیکن اب احتمال کی بنیاد پر کہ جھوٹا کلمہ ہے قتل نہیں کر سکتے، پاسبلٹی کی بنیاد پر قتل نہیں کر سکتے، جھوٹ کا امکان ہے لیکن اس کی بنیاد پر قتل نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں دوسری بات جس کو آپ کہیں گے، یعنی علماء نے کہا اس کو کہ یہ عصمت المآل ہے، ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسلام میں آیا اس کی جان محفوظ ہو گئی، کلمہ پڑھتے ہی محفوظ ہو گیا ہو، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا انکار کرتا ہے یا زکات نہیں دیتا ہے، زکات دینے سے انکار کر دیتا ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھا ہے تو اس کی جان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی، نہیں، اب حاکم اس سے جنگ کر سکتا ہے، اور جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عصمت المآل ہے، یعنی بعد میں بھی کچھ ایسے کام اسے ہو جائیں جس سے اس کا قتل ہو تو وہ چیزیں یہ کلمہ اس کو بچا نہیں سکتا ہے، یہ کلمہ اس کو اس وقت بچائے گا جب وہ اسلام میں آیا ہے، اس کے بعد کچھ لوازمات اس کے لیے ہیں، اگر ان کا اہتمام وہ نہیں کرتا ہے تو جان خطرے میں واپس جا سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابو بکر بعدہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کے بعد آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ وکفر من کفر من العرب، اور عرب میں سے کفر کرنے والے کفر میں پڑ گئے، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ قال عمر بن الخطاب لابی بکر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے کہا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله۔ آپ کیسے قتال کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے صرف اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے ہیں، جیسے وہ اقرار کر لیں انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، اور سوائے اس کے حق کے، سوائے اسلام کے حق کے ان کی جان مار لیں، اور ان کا حساب اللہ پر ہے، اقرار سچا ہے جھوٹا حساب اللہ پر ہے۔ فقال ابو بکر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، کہا کہ اللہ کی قسم میں اس انسان سے، ان لوگوں سے قتال کروں گا جو نماز اور زکات میں فرق کرے، نماز پڑھیں لیکن زکات دینے سے انکار کر دیں، نماز پڑھیں لیکن زکات دینے سے انکار کریں، میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، اس لیے کہ زکات مال کا حق ہے، یعنی الا بحق الاسلام جو کہا ہے، اسلام کا حق، اس کے مال میں اسلام کا حق ہے، اگر وہ زکات حاکم کو نہیں دیتا ہے تو حاکم زبردستی اس سے وصول کرے گا، اگر وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہو تو یہ جنگ کس سے کرے گا، اگر آسانی سے نہیں دے گا تو پھر جنگ کر کے اس سے زکات وصول کی جا سکتی ہے۔ تو کہا کہ وہ جو بات ہے وہ تو بس اسلام میں آنے کے وقت ہے، اسلام میں آنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا بھی ہے لیکن زکات دینے سے انکار کرتا ہے تو حاکم اس سے زبردستی وصول کر سکتا ہے، اور اگر جنگ کی نوبت آئے تو جنگ بھی کر سکتا ہے۔ اور کہا واللہ لو منعونی قالا کانوا یؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، کہا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی اگر وہ دیتے تھے اور اگر اب نہ دیں تو میں اس کے لیے بھی ان کے لیے ان کے ساتھ جنگ کروں گا، یعنی یہ مبالغہ کے طور پر کہا علماء نے، کہا رسی زکات میں نہیں دیتے، بعد نے کہا یہ بھی دی جاتی اونٹ کے ساتھ، لیکن کہا کہ اگر رسی بھی اونٹ کی اگر وہ دیتے تھے اور اب نہیں دیں گے تو آج میں اس کی بنیاد پر بھی جنگ کروں گا، یعنی تھوڑی بھی چیز روکیں گے جنگ کروں گا، وصول کر کے رہوں گا، کیونکہ یہ مال میں اسلام کا حق ہے، کسی حاکم کا نہیں، اسلام کا حق ہے اس کے مال میں، الا بحق الاسلام۔ فقال عمر بن الخطاب، اور اس نے جب یہ بات سنی حضرت ابو بکر صدیق سے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فواللہ ما هو الا ان رايت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق، کہ اللہ کی قسم جب میں نے یعنی یہ بات سنی تو مجھے واقعی دکھائی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا ہے، اور مجھے واقعی اس بات کا احساس ہوا کہ جو یہ بول رہے ہیں وہی حق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کمزور نہیں تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ سٹرانگ تھے، اس لیے کہ واقعی ان کا جو معاملہ ہے وہ موقع پر ظاہر ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو موقع ایسے ہیں جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سبقت لے گئے. ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے جو کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے گردن اڑا دوں گا اس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے ہیں, اس سے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پھر واپس آ کے منافقین کی گردنیں ماری. اتنا بڑا صدمہ تھا کہ کھڑے ہو کے اس طرح سے بات کرتے. ان کا وہ صدیق رضی اللہ عنہ آئے مسجد میں, بٹھانے کی کوشش کی, بیٹھو نہیں بیٹھے آپ اسے باہر ہیں آؤٹ آف کنٹرول یہی بول رہے تھے. ان کو چھپ بٹھانے کی کوشش کی, نہیں سن رہے. خود ممبر پر چڑھ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس وقت میں کہا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, موت ہو گئی, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اس کو موت نہیں آنے والی ہے. اور آیت پڑھی انک میت وانہم میتون, اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے جب میں نے آیت سنی مجھے لگا گویا کہ ابھی نازل ہوئی, پر ذہن میں نہیں تھی آیت, صدمے سے یہ آیت ذہن میں تھی, ان کے پڑھنے سے ان کو یاد آئی. اور کہتے میرے قدم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے, احساس واقعی ہوا کہ ہاں وفات ہو گئی. اب اس وقت بھی بالکل مضبوطی کے ساتھ قائم تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور دوسرا موقع ہے اور بھی موقع ہے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات کی, یہ بھی موقع ہے کہ جہاں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ رسی بھی دیتے تھے وہ بھی وصول کروں گا. اور اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نرم تھے کہا کلمہ پڑھتے کیسے جنگ کرو گے ان سے, کہا جنگ کروں گا, یہ مال کا مال میں اللہ کا اسلام کا حق ہے, ان سے لیا جائے گا, میرے لیے تھوڑی نہ کر رہا ہوں, اسلام کی تعلیم ہے, یہ لیا جائے گا. حدیث سے آتا ہے, حدیث میں خود ہے کہ وہ نماز قتال کا حکم ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں, ایک دو نماز قائم کریں, تین زکات ادا کریں. ان کے پاس یہ روایت تھی جس میں زیادتی ہے, زیادہ علم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت میں تھا. ارکان صرف کلمہ نہیں ہے, صرف شہادتیں نہیں, اس کے ساتھ اور دو چیزیں ہیں, نماز اور زکات بھی ہیں. ان تین چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تب تک کہ قتال کرنے کا حکم ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی حدیث تھی, اتنا ٹکڑا تھا, ان کے پاس پوری کمپلیٹ حدیث تھی. اور کہا کہ اگر, یعنی کہا کہ یہ جو مال میں اللہ کا حق ہے, اسلام کا حق ہے, تو یہ وصول کر کے رہوں گا. تو اس طرح سے اس حدیث میں بات ہے. اور کہا کہ اب وہ اگر دیتے ہیں تو ان کی جان محفوظ ہے, تو وہ وقتی طور پر محفوظ ہے, پھر اگر روکتے ہیں تو ان کی جان محفوظ نہیں ہے. جس حدیث میں بعض روایات میں آیا ہے کہ انی نہیت عن قتل المسلمین, مجھے نمازیوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے. اس لیے بعض علماء نے اس حدیث سے, امام شوکانی وغیرہ اور دوسروں نے بھی استدلال کیا ہے کہ نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا, اور اگر نماز کا انکار کر دے تو مرتد کی موت قتل کیا جائے گا اس کو, اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے سارا کچھ تب سمجھانے کے باوجود بھی, تبھی بھی اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ نمازی یعنی بے نمازی کو قتل کیا جا سکتا, اس کی سزا کے طور پر. تو کہا کہ وہ حساب ہوں علی اللہ, اور اگر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ان کا حساب اب اللہ کے اوپر ہے. کسی کو حق نہیں ہے تو کسی کے بارے میں کہے کہ اس کا اسلام جھوٹا ہے, باقی زندگی میں اس کے دل میں اسلام اترا کہ نہیں اترا آپ اس کے مکلف نہیں ہو. ارے وہ دکھانے کے لیے مسلمان ہوا ہے, ارے وہ پیسے کے لیے مسلمان ہوا ہے, وہ دباؤ میں مسلمان ہوا ہے, جاسوسی کے لیے مسلمان ہوا ہے, آپ کو نہیں معلوم. وہ حساب اللہ, ان کی کلمہ پڑھنے کے بعد ان کا حساب اللہ پر ہے, اللہ جانتا ہے اس کا اسلام سچا ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ دیکھے کتنا سلوک ہے, جن میں سے بعض کے بارے میں معلوم بھی تھا, لیکن چونکہ ظاہراً اسلام کا اہتمام کرتے تھے آپ نے اسلام ہی کے احکام ان پر جاری کیے, تو کسی کے اسلام میں بلا وجہ شک نہیں کرنا چاہیے. وہ حساب اللہ تعالیٰ, ان کا حساب کس پر ہے؟ اللہ پر, یعنی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی نہیں کر سکتے کہ شاید اس کا اسلام دھوکے سے ہو, جھوٹا ہو، کہا کہ وہ اللہ کے ذمہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ثم ان علینا حساب، ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے۔ تو حساب بندوں کا کون لے گا؟ اللہ رب العالمین۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو بہت عظیم الشان حدیث ہے، اور اس میں دو باتیں ہم نے دیکھی کہ ایک تو یہ کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس وقت اس کا قتل جائز نہیں، شبہ کی بنیاد پر بھی جائز نہیں۔ لیکن دوسری چیز، اگر وہ بعد میں اسلام میں آنے کے بعد زکات دینے سے انکار کرتا ہے یا کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کا قتل مباح ہو جاتا ہے حاکم کے لیے، تو ایسی صورت میں ایسے انسان کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا یا اس سے قتال کیا جائے گا اگر وہ ایسا کام کرتا ہے۔ تو یہ بات کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں، اور بھی کچھ چیزیں جن کے کرنے سے اس کی جان و مال کو حاکم نقصان پہنچا سکتا ہے، مال چھین سکتا ہے اس سے یا پھر اس کو قتل کر سکتا ہے، جس کی ایک مثال انشاءاللہ آگے بھی تین چیزوں میں آئے گی کہ جس کی وجہ سے انسان کا قتل کیا جا سکتا ہے، اس کو سزائے قتل سزائے موت دی جا سکتی ہے اسلامی حکومت میں، یعنی کہ ہر آدمی کرنا شروع کر دے اس کو، بلکہ کیا ہے، حاکم کے ذمہ حدود کا نافذ کرنا اور سزاؤں کا نافذ کرنا۔ تو یہ بات ہم نے آج کے اس درس میں دیکھی، انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے ہفتے میں دیکھیں گے۔ اقول ہذا واستغفر الله لي ولكم۔